مسائل خمس کا بیان ہو رہا تھا اور پچھلے ہفتے کلاس نہ ہونے کی بنا پر اتنا لمبا گیپ آ گیا ہے کہ شاید ان مسائل تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑے. بنیادی طور پر ہم آج کے اس لیکچر میں دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں, اس کے بعد وقت ہوا تو خمس کے کچھ متفرق مسائل. پہلی چیز, خمس ایگزمپٹڈ رقم. اگرچہ خمس کا مشہور مسئلہ ہے کہ جب آدمی کے پاس ایک سال تک بغیر استعمال کے کوئی رقم پڑی رہے یا کوئی چیز پڑی رہے تو ایک سال کے بعد اس کا 20% خمس کے نام سے دینا. لیکن اس کے باوجود 10 یا 11 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تھوڑا سے اختلاف کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں خمس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا. ایگزمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کی وجہ سے تو ان پہ خمس ہونا چاہیے, یعنی وہ چیزیں ایک سال ہمارے پاس رہیں, پورے سال اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا, اس کے باوجود ان پہ خمس معاف ہے. ان میں سے 4 چیزوں کا بیان مکمل ہو چکا تھا, لیکن پہلی ہی چیز وہ تھی کہ جس میں مراجع میں تھوڑا سا اختلاف تھا. اور یہ خلا منی, گفٹ, جہیز, مہر اور خلا منی, یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بات اسی وقت کر رہے ہیں کہ جب ان میں خمس واجب ہونے کی ساری شرطیں پائی جائیں. یعنی ایک چیز ہمیں گفٹ ملی, پورا ایک سال ہمارے پاس رہی, سال کے دوران ایک دن بھی اسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, اس کے باوجود اچھے خاصے مراجع وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس گفٹ پہ خمس نہیں. جہیز, ایک چیز خریدی باپ نے, پورا سال اس کے پاس موجود رہی, استعمال کی ضرورت نہیں پڑی, پھر بھی اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. مہر کی رقم ایک عورت کو ملی, پورا سال کسی طرح سے محفوظ رہی, اس کے باوجود خمس ایگزمپٹڈ. اور یہی مسئلہ خلا منی کا ہے. یہ 4 چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں, لیکن ربط ملانے کے لیے دوبارہ ان کو ریپیٹ کیا گیا. اب اس کے بعد جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے باقی چیزوں کا, اس میں علیکم السلام, آج کا پہلا مسئلہ اور لسٹ کے اعتبار سے 5 مسئلہ, میراث. میں عربی لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا, سے سے اس میراث. لیکن میراث کے مسئلے میں ڈیٹیل بہت ساری ہیں. پہلے بنیادی مسئلہ سمجھا دیا جائے, اس کے بعد پھر اس ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. میراث کا مقصد یہ ہے, اچھا اب یہ میراث کے مسئلے کو ہمارے تمام مراجع, اس لسٹ میں جتنے مسئلے آنے والے ہیں 11 کے 11, ان میں سب سے پہلا میراث کا مسئلہ رکھتے ہیں. لیکن میں نے اسے 5 رکھا اور اب احساس ہو رہا کہ یہ 5 بھی نہیں ہے, اس کو 7 8 بنا دیا جائے. اس لیے کہ اس میراث کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے خمس ایگزمپٹڈ 2-3 چیزیں اور سمجھنا ہے. تو یہ بس سمجھیے کہ ایک ایسی ترتیب کی غلطی ہو گئی, ویسے یہ بتا دیں کہ جتنی کتابیں آپ دیکھیے گا اس میں میراث سب سے پہلے، لیکن چونکہ اس کی تفصیل میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ میراث کو سمجھانے کے لیے بعد میں ہی رکھنا بہتر ہے. 5, 6 اور 7 یہ جو 3 خمس ایگزمپٹڈ ہیں ان کے لیے ایک پہلے سے ایک مختصر سی اس کی ایک تمہید سمجھ لیجیے. وہ مختصر سی تمہید یہ ہے کہ یہ ایک بحث علماء میں ہوتی ہے کہ کیا خمس جو مال کو پاک کرتا ہے اور بہت سارے فائدے لاتا ہے، اس کی مثال عام نجاست و طہارت جیسی ہے کہ نہیں. شاید میں نے اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا لیکن اسے دوبارہ سمجھا دیا جائے. بطور مثال یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا اگر نجس ہو گیا تو اسے صرف ایک مرتبہ پاک کرنا ہے. ایک مرتبہ سے مطلب یہ ہے کہ اسے ایک آدمی پاک کر لے. اب اس کے بعد اگر کسی وجہ سے یہ کپڑا کئی مختلف ہاتھوں میں منتقل ہو تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہوگی کہ تمہیں بھی اسے پاک کرنا ہے، تمہیں بھی اسے پاک کرنا ہے، تمہیں بھی اسے پاک کرنا ہے. نجاست اور طہارت کا کوئی تعلق چیز کی ملکیت سے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ کبھی بھی یہ کپڑا نجس ہو گئے تو اب جتنے لوگ اس کے مالک بنے سب کی اپنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسے اپنے گھر میں پاک کرے. نہیں، ایک مرتبہ یہ پاک ہو گیا کافی ہے، پھر جتنے بھی ہاتھوں میں منتقل ہو دوبارہ اسے پاک نہیں کرنا. بہت بھونڈی سی مثال ہے لیکن جب آپ خمس کے حوالے سے مسئلہ سنیں گے تو ذرا سمجھ میں آئے گا. خمس میں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ $100 ہے، ایک آدمی اگر اس $100 کے نوٹ پر خمس نکال دے تو کیا وہ $100 کا نوٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا؟ یا یہی کپڑے کی مثال لے لیجئے کہ ایک تو یہ تھا کہ کپڑا نجاست سے کی وجہ سے نجس ہوا تو ہم نے پانی ڈال کے پاک کیا، ایک یہ ہے کہ کپڑا ایک سال تک ہمارے پاس بغیر استعمال کے پڑا رہا، ہم نے اس کا خمس دے دیا تو یہ پاک ہوگی. اب کیا یہ قیامت تک کے لیے پاک ہو گیا؟ آپ حضرات کے لیے اس بات کو ہی ذرا سمجھنا مشکل ہو رہا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن مسائل خمس میں حوزے میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر ڈسکشن ہوتا تو اس کا جواب یہ ہوتا کہ جو مالی واجبات ہیں جس کا مقصد بھی مال کو پاک کرنا، البتہ یہ مطلب وہ ظاہری طہارت نہیں ہوتی ہے، پاک کرنا ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز جتنے ہاتھوں میں منتقل ہوگی ہر آدمی کا مسئلہ الگ الگ ہوگا اور اس دن سے شروع ہوگا جس دن وہ اس چیز کا مالک بنا. گلاس اگر نجس ہو گیا اور ہم نے پاک کر لیا، پھر اگر یہ آگے 10 ہاتھوں میں بھی گیا ان کو دوبارہ اسے پاک نہیں کرنا ہے، ایک دفعہ کا پاک ہونا کافی. کپڑے پر اگر خمس واجب ہو گیا، ہم نے اسے نکال کے خمس نکال کر آپ کو دیا اور آپ کے پاس ایک سال تک پڑا رہا، تو آپ کو دوبارہ اسے پاک کرنا، دوبارہ اس کا خمس دینا. اور آپ نے آگے کسی کو منتقل کیا اور اس کے پاس ایک سال رہا تو اسے پھر اسے پاک کرنا ہے، یعنی اس کا خمس دینا. یہاں تک کی بات بالکل واضح ہے، 2 + 2 = 4 کی طرح اتنی واضح ہے کہ یہ جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کے لیے یہ بھی سمجھنا مشکل ہوگا کہ یہ کیوں بتایا جا رہا. اب سنیے، تو خمس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مالک بنتے جائیں سب کا مسئلہ الگ شروع ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پہلے والا آدمی اس نے اس کا خمس دے دیا ہے تو یہ تو آلریڈی پاک ہے. چنانچہ یہ بحث ہونے کے بعد اب ایک اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ اگر گلاس، ابھی تک جو میں نے مثال دی تھی وہ پوزیٹو تھی، اب اس کو الٹا کیجیے گا تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. اب مثال یہ بنی کہ گلاس اگر ہم نے پاک کر لیا تو جتنے لوگوں کے پاس جائے گا سب اس کو پاک سمجھے. الٹی لیجیے مثال، گلاس ہمارے گھر میں نجس ہو گیا تھا، ہم نے نہیں پاک کیا، پاک نہیں کیا، اسی نجاست کے عالم میں کسی کو دے دیا. اب وہ آدمی دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، اس میں تو آپ پھر وہی کنفیوز ہوں گے، لیکن ایک سوال کرتا ہوں، وہ آدمی کیا اپنے آپ سے یہ کہہ سکتا کہ میں اسے کیوں پاک کروں؟ یہ میرے گھر میں کوئی تھوڑی نجیس ہوا، جس کے گھر میں نجیس ہوا ہے اس کی ذمہ داری تھی پاک کرنا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، میرے پاس جب سے آیا اس وقت سے میں نے اسے نجاست سے بچایا، تو میں اسے پاک سمجھوں گا، میں اس زحمت میں نہیں پڑتا کہ پانی ڈالوں اور پاک کروں۔ نجاست طہارت کا مسئلہ اتنا واضح کہ ہر آدمی کہے گا کہ نہیں، یہ تھنکنگ بالکل غلط ہے، یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے، تم نے نجس نہیں کیا لیکن تمہارے پاس اگر نجس حالت میں آیا ہے تمہیں پاک کرنا پڑے گا، چاہے غلطی تم سے پہلے والے کی ہو۔ دیکھیے الٹی مثال لی نا، اب آئیے خمس سے اس کو ملائیے، اب مسئلہ یہ بنا، اچھا اس کے اندر اس کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا کہ جس آدمی نے ہمیں نجس گلاس دیا ہے وہ مسلمان تھا کہ کافر تھا، شیعہ تھا کہ سنی تھا، کیسا ہی کیوں نہ ہمیں نجس گلاس ملا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس کو نجس کرنے میں، پھر بھی ہمیں استعمال کرنا ہے تو اپنے گھر میں پاک کرنا ہوگا، اور یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ ہم نے نجس نہیں کیا تو ہم کیوں پاک کریں، ہمارے گھر میں یہ اب تک نجس نہیں ہوا، ہم اس کو اسی طرح یوز کریں گے۔ آئیے اب مسئلہ خمس سمجھیے، خمس کے اندر سوال اس طرح آیا کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز تھی، اس نے خمس نہیں دیا، اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا تھا، یعنی اس کے پاس یہ چیز ایک سال رہی تھی، اس نے خمس نہیں دی، اور پھر کسی وجہ سے اس نے وہ چیز ہم کو منتقل کی، کسی وجہ کا مطلب یہ اس میں ساری چیزیں آ گئیں، ہم اس کی دکان پہ گئے، ہم نے کہا کہ ہمیں یہ کپڑا خریدنا، اور یہ کپڑا یا یہ آئٹم ایک سال سے زیادہ اس کی دکان میں پڑا ہوا، تو شرن اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا، اس نے نہیں دیا، یہ ہم خرید کے لائے۔ جیسے اگر اس کی دکان میں گلاس نجس حالت میں پڑا ہوتا اور ہم خرید کے لاتے، تو اپنے گھر میں لانے کے بعد ہمیں اسے پاک کرنا پڑتا، چاہے نجاست میں ہمارا کوئی حصہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہم خرید کے لائے کپڑے کو، اور ایسے کپڑے، کپڑا ہے، زیور ہے، فرنیچر ہے، کارپیٹ ہے، کوئی چیز، کھانے پینے کی چیزیں ہیں جن کی ایکسپائری ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے اور ہم خرید کے لائے، بلکہ کھانے پینے کی چیزوں میں تو اور اچھی مثال ہو سکتی ہے کہ پتہ بھی ہے کہ یہ اس دکان میں ایک سال سے زیادہ عرصے رہی ہے، ابھی ایکسپائری پانچ سال تھی، تو اس کے بعد دکاندار پر واجب تھا اس کا خمس نکالنا، نہیں نکالا اور ہم نے خرید لی، اور ہمیں پتہ کہ یہ چیز ہمارے گھر جو پہلے دن آئی ہے، پہلے دن اس کا خمس واجب اور نہیں نکالا گیا۔ اچھا یہ تو میں نے مثالیں دی خرید و فروخت کی، اسی میں یہ گفٹ کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز سال بھر پڑی رہی اور اس کے اوپر اگر خمس واجب ہو گیا، یعنی وہ ایسے مرجے کی تقلید میں ہے کہ خمس دینا تھا نہیں دیا اس نے اور ہمیں وہ چیز دے دی، اب ہمیں ایک چیز ملی جس دن ہمارے ہاتھ میں آئی، ہمیں پتا ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب ہے، یعنی یہ نجس ہو گئی یہ چیز، یہ لفظ نجس ہمارے علماء استعمال نہیں کرتے مالی واجبات میں، لیکن میں بات کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ لا رہا ہوں، ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز کے اوپر خمس واجب ہے، اس میں دنیا بھر کے سیدوں اور امام کا حق آ گیا، ہمیں آج ملی ہے، پہلا دن ہے ہمارے گھر میں، لیکن اس کے اوپر کسی اور کا حق، تو کیا ہمیں وہ ذمہ داری ادا کرنا ہے جو نجاست طہارت کی ہے، کہ اگر پہلے والے آدمی نے چیز نجس کر کے ہم کو دے دی ہمیں پاک کرنا ہوگا، اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دی کہ نہ دی ہم پر واجب، یا نہیں یہاں پہ کوئی لینینسی ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے خاصا اہم مسئلہ امام کے زمانے سے ہی چل رہا تھا، امام کے زمانے سے ہی اس لیے بہت زیادہ یہ چل رہا تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا والوں کی تھی جو خمس کو مانتی ہی نہیں تھی، جیسے جتنے نان مسلم، جتنے نان شیعہ، اور پھر شیعوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ایسا تھا جو خمس نکالتا ہی نہیں تھا، اور ان کی چیزیں، ایک انسان ایک جب سوسائٹی میں رہتا ہے تو چیزوں کا ٹرانسفر بہت ہوتا ہے، جیسا میں نے کہا اس کے اندر خرید و فروخت بھی آ جاتی ہے، ہر دکان ویسے عام طور پہ اسٹاک کلیئرنس ہو جاتا ہے سال بھر کے اندر اندر، لیکن سال سے زیادہ رہے تو ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس مسئلے سے ریلیٹڈ امام سے سوال بہت کیے گئے. یعنی خمس کے مسائل میں غالباً یہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں. یہ ہر آدمی کو مسئلہ پیش آ رہا کہ مولا میں نے فلاں کافر سے ایک چیز خریدی, اس کے پاس سال بھر تھی, وہ کافر ہے, اس نے تو خمس دیا ہی نہیں ہوگا. جیسے سیم مسئلہ نجاست طہارت کا آ سکتا کہ اگر ایک کافر نے گیلے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ کے آپ کو دی تو آپ کو پتا ہے کہ نجیس ہے یہ چیز, وہ پاک کرے گا نہیں کیونکہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے طہارت اور نجاست کو, کیوں پاک کرے گا. تو یہی مسئلہ امام سے پوچھا گیا. یا مولا ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں جیسے مدینے میں, مدینہ اور مکہ وہ دو شہر ہیں کہ جس میں نان مسلم کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. مدینے میں تھوڑا اختلاف ہے لیکن وہ فقہی اختلاف ہے. ان پریکٹیکل یہ چاہے کہ 1400 سال سے سن 9 ہجری میں جو مولا ایک کائنات کے ذریعے سے مکے کو پاک کیا گیا مشرکوں سے, یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز تو مشہور ہے کہ مولا کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا بتوں سے, لیکن اس واقعے کے 1 سال کے بعد 9 ہجری کا جو حج مولا نے کیا تھا اس میں مکے کو پاک کیا گیا مشرکوں سے. یہ کہا گیا کہ تم تو جنریشن سے یہاں رہتے چلے آ رہے ہو لیکن یہ آخری موقع ہے, 4 مہینے کے اندر اندر تمہیں اس حج کے بعد 4 مہینے کے اندر مکہ خالی کر دینا, اس کے بعد سے کوئی نان مسلم وہاں نہیں تھا. تو اب مولا ہم مدینے میں جاتے ہیں مارکیٹ سے ایک سامان خریدتے ہیں, ہم کو پتا ہے دکاندار کے بارے میں کہ چیز اس کے پاس 1 سال سے زیادہ رہی, بلکہ بہت سے دکاندار یہ کہہ کے قیمت کم کر دیتے تھے کہ ویسے تو یہ $100 کی, ہم اس لیے $70 کی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس سال بھر سے زیادہ پڑی, ہمیں اپنا گودام خالی کرنا ہے, ہمیں نیا مال لینا ہے, لے جاؤ. تو مولا اچھا میں ویسے تو ذرا اچھا نہیں ہے لیکن یہ بتا دوں کہ یہ حدیث جن چیزوں کے بارے میں آئی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ مولا ہمیں کنیز خریدنا تھا, گئے دکاندار کے پاس, اس نے کہا کہ کنیزوں کا نیا اسٹاک آ گیا, پرانی کنیزیں نکالنا, یہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو سال پرانی کنیزیں, اس لیے اس نے قیمت آدھی کر دی. کیونکہ پرانے زمانے میں کنیزیں خاص طور پر گھر کے کاموں کے لیے بہت خریدی جاتی تھی, تو مولا آدھی قیمت پہ مل گئی. علیکم السلام. ویسے تو میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا کنیز کو, آدھی قیمت پہ ملی, لیکن خود دکاندار کہہ رہا کہ میرے پاس 1 سال سے زیادہ پڑی تھی اس لیے اب اس کی قیمت بھی کم ہے اور میری جگہ گر رہی. تو مولا اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا, کیونکہ کنیز بھی خمس واجب ہو جاتا ہے اگر کنیزی کا صحیح سسٹم چل رہا ہو. تو کیا میں اس کا خمس دوں گا جو دکاندار پہ واجب ہوا؟ پھر اسی کے اندر وہ تیسری حدیث بھی آئی جس میں معصوم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان میں امام کے یہ جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جا کر بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا, بہت زیادہ. اس وقت خمس کے حوالے سے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی جتنا اینٹی پروپیگنڈا ہو رہا وہ امام کی اس حدیث کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. مگر اس حدیث کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس حدیث کے بارے میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں, بہت شروع میں جب جیسے ابھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ نیک کام شروع کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں پھر اس کو آگے بڑھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں, بہت شروع میں برادر منور سلیمان صاحب نے جب یہ شروع کرایا سلسلہ تو اس میں ہسٹری کو بھی رکھا گیا تھا, تو یہ اس لیے یہ تھوڑا سا حصہ ہسٹری سے ریلیٹڈ آ رہا ہے, لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس لیے آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو, لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں اینٹی خمس لابی جو کام کر رہی وہ اس والی حدیث کو بہت استعمال کر رہی ہے. اور یہ 3-4 حدیثیں, ان سب کا نام ہے حدیث معافی. معافی کسی چیز کو معاف کر دیا جاتا ہے, یہ ایگزمپشن والی حدیث ہے. وہ ہیں کیا؟ اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ ایک بات مجھے عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہی سوال پھر ہوا کہ مولا یہ کافر یا یہ جو غیر شیعہ ہے جس نے کنیز بیچی مدینے میں, ہمیں پتا ہے اس نے خمس نہیں دیا, تو مانتے ہی نہیں خمس کو, اس کے یہاں خمس ہے ہی نہیں اس کی شریعت میں, اگر پہلے کبھی ہوگا بھی تو اس وقت تک نہیں رہا تھا جو 8ویں 9ویں امام کا زمانہ تھا. پھر یہ مسئلہ شیعوں کے درمیان آپس میں پیش آ گیا کہ مولا ہماری شادی تھی, کسی نے لا کے تحفہ دیا, یا مولا شیعہ دکاندار تھا, ہم نے جا کے اس کا سامان خریدا اور پتہ چلا کہ یہ چیز اس کے پاس ایک سال سے زیادہ ہے, اس نے خمس نہیں دی, ہمارے پاس یہ چیز آ گئی. تو کیا یہاں پہ وہی گلاس والی مثال چلے گی کہ نجس گلاس اس نے اگر دے دیا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی استعمال کرنے سے پہلے پاک کرو. تو کیا اسی طرح سے جو چیز ہم کو ملی $100 کی ہم نے خریدی, تو کیا مزید اس پر $20 خمس بھی ہم دیں گے, 120 ہو جائے گا؟ یہ تین سوال امام سے اس لیے بہت پوچھے گا کہ اس زمانے میں اور آج بھی بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے یہ, اس لیے کہ خمس مال پر واجب ہوتا ہے, مال ایک نماز روزے کی طرح ایک انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے, تو معاشرے کے اندر لین دین یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک یہ مسئلہ چلے گا. تو اب اس کے اندر امام نے تین الگ الگ موقعوں پہ جواب دیا. پہلا جواب یہ دیا کہ کافر سے جو مال ملے گا, اور 100% ہم کو پتا ہے کہ اس پہ خمس واجب, ہمیں اس کا خمس نہیں دینا ہے, یہ خمس اللہ نے ہمارے شیعوں پر سے معاف کر دیا. حدیث معافی میں یہ لفظ آیا, امام نے کہا کہ کبھی یہ لفظ آیا ابا اللہ اور کبھی یہ لفظ آیا ابی ہو, کیونکہ عربی کلاس نہیں ہے اس لیے میں اس کی گرامر بحث میں نہیں پڑھتا. دونوں کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ نے مباح کر دیا, حلال کر دیا, جائز کر دیا. کون سا خمس؟ کہاں کافر. اب اس کا پورا جملہ تو آپ بنا لیجئے گا, کافر سے جو مال تمہیں ملے یا چیز ملے اور 100% پتا ہے کہ کافر کے پاس ایک سال یہ رہی, اس پہ خمس آ گیا. اسی لیے میں بار بار گلاس کی مثال دے رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ کافر سے ہمیں ایک کپڑا ملا یا ایک گلاس ملا اور اس کے پاس نجس ہو گیا, ہمیں پاک کرنا, چاہے ہمارا قصور ہو چاہے ہمارا قصور نہ ہو, چاہے کافر کی غلطی ہو چاہے نہ ہو. لیکن خمس میں یہ نہیں, کافر سے ہمیں ایک چیز ملی اور 100% اس پہ خمس واجب ہے, اس نے نہیں دی تو ہمیں نہیں دینا ہے. لیکن اب دیکھیے اس میں ایک الٹی غلط فہمی بھی آ گئی. یہ الٹی والی غلط فہمی ہمارے علماء کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان میں اور ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی کچھ لوگ توضیح المسائل نامی کتاب خود سے پڑھتے ہیں, سیلف اسٹڈی, تو اس میں یہ پاکستان میں تو مجھے پتا ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے. مجتہد نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جو مال کافر سے ملے اس کا خمس نہیں دینا. تو اب الٹی غلط فہمی کیا آ گئی کہ جو جو ہمیں کافر سے مال ملے گا اگر ہمارے پاس ایک سال پڑا رہا ہمارا مال بننے کے بعد بھی, تبھی ہمیں اس کے اوپر زندگی میں کبھی خمس نہیں دینا ہے, یہ جہیز اور مہر کی طرح کا نہیں. یہ جو مسئلہ ایک لائن کا مسئلہ ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, کانٹیکسٹ, کہ کافر سے جو مال ملے اس کا خمس نہیں دینا, یہ بات ہو رہی ہے جس دن ملا ہے اور وہ مال ملا ہے کہ کافر کے پاس اس پہ خمس واجب ہو گیا تو فوراً نہیں دینا. لیکن ایک سال اگر ہمارے پاس پڑا رہا تو اب تو یہ ہمارا مال ہو گیا, یا تو اپنے آپ کو کافر کہیں اور یا پھر اگر اپنے آپ کو پکا مومن جنتی سمجھ رہے ہیں. تو یہ جملہ مجتہد کا ہمارے لیے نہیں کہ کافر سے ملا ہوا مال اس پہ خمس نہیں, یعنی پورا جملہ یہ کہ کافر سے جو مال ملا اور کافر پہ خمس واجب تھا تو اس کے بحاف پہ ہمیں نہیں دینا. جب اس کے ذرا لاجیکل بات تو یہ ہے کہ خمس تو آ گیا, چیز تو ہو گئی نا, جس استعمال کرنے سے پہلے اسے پاک کرنا چاہیے. لیکن امام نے کہا اللہ نے ہمارے شیعوں کو اس خمس کی معافی دی. اچھا یہ ہوا پہلا موقع کہ جہاں یہ جملہ امام نے استعمال کیا. پھر حدیث آئی کہ نان شیعہ, یعنی مسلمان لیکن ایسے فرقے ہیں جو خمس کو نہیں مانتے. ہو سکتا ہے کبھی بہت شروع میں ان کے یہاں خمس ہو, لیکن بہرحال اب ان کی فقہ میں سال والا خمس, سیونگ والا خمس نہیں, اور ان سے ہمیں ایک چیز ملتی تو 99% یہ پتا یہ خمس کو مانتا ہی نہیں ہے, اس لیے اس نے خمس نہیں دیا ہوگا. تو اگر چیز ملنے سے مطلب گفٹ نہیں ہے, گفٹ بھی ہے لیکن اس سے مطلب عام بازار کی خرید و فروخت, تو اب وہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ امام نے کہا کہ اگرچہ مثلا ہم نے یہ کرسی خریدی جو دکاندار کے پاس ایک سال رہی، پھر اس نے ہمارے ہاتھ بیچی تو خمس تو اس پر آ گیا لیکن ہمارے پاس آ گئی، تو لاجیکل تو یہ ہے کہ اس کا خمس پہلے دو پھر استعمال کرو، لیکن اباح اللہ یا ابیح، ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے یہ خمس معاف کر دیا جو ہمیں دینا چاہیے تھا، معاف کر دیا. یہ مثال. پھر میں ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں تو مسئلہ اور واضح ہوگا، اگرچہ ضرورت تو نہیں ہے اب اتنا زیادہ ٹائم ایک چھوٹے سے مسئلے پہ لگانے کی، لیکن چونکہ اس مسئلے کے اندر دونوں ایکسٹریم پر غلط فہمیاں موجود ہیں. جنہوں نے یہ خالی جملہ پڑھا توضیح میں کہ کافر سے جو مال ملے اور غیر شیعہ سے جو مال ملے اس پہ خمس واجب نہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ چاہے ہمارے پاس ہی وہ سال بھر کیوں نہ رہے خمس واجب نہیں. وہ ایک ایکسٹریم. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ جو ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں، انڈیا پاکستان کی اینٹی خمس لابی. تو اس کو ایک اور طرح سے سمجھیے کہ فرض کیجئے یہ مسئلہ خمس کا نہ ہوتا، یہی کرسی دکاندار نے ہمارے ہاتھ بیچی اور ہمیں پتا چلے کہ یہ کرسی جو دکاندار نے بیچی ہے اس کے اندر 80% اس کا انویسٹمنٹ تھا، 20% ایک اور آدمی تھا، دو پارٹنر تھے جن کا یہ مال تھا، اس میں سے ایک پارٹنر نے دوسرے کو بتائے بغیر یہ ہمارے ہاتھ بیچ دیا. اب آئیے وہ گلاس والی مثال بھی نکال دیجئے، پیسے ہی والی مثال لے لیجیے. ہم یہ خرید کے لے آئے، گھر آنے کے بعد پتا چلا کہ جس دکاندار نے بیچا اسے 100% حق نہیں تھا اسے بیچنے کا، چلے 50-50 تھا، دو آدمیوں کی چیز تھی. ایک الگ مسئلہ ہے کہ پارٹنرشپ کی چیز اگر ایک پارٹنر بغیر دوسرے کی اجازت کے بیچ دی اور ہم نے خرید، ہم استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ دوسرے پارٹنر تک یا اس کا حق نہ پہنچائے یا اسے معافی نہ مانگے یا اسے اجازت نہ لے. دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم نے تو $100 خرچ کر دی، اب پتا چلا کہ اس میں 50 آپ کے تھے اور 50 دکاندار کے تھے، تو یا تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے. وہ جو آدمی ہے اس کو دو اختیار ہیں کہنے کے، یہ بھی کہہ سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اپنے پارٹنر سے میں 50 نکلوا لوں گا کسی طرح، ایسے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ہم کو بتا دیا وہ ہم کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی چیز ہماری اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے نکالیں تو ہم تو راضی نہیں. اتنا جملہ کہہ دے یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے پورے $100 پھنس گئے. اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے $50 اس کو دو تو $100 کی چیز آپ کو $150 کی پڑے گی. پھر اگر آپ اتنے طاقتور ہیں، یا معاذ اللہ آپ سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، یا اتنے گنڈے بدماش ہیں، آپ جا کے دکاندار سے 50 لے کے آئیے. یہ مسئلے بہت یعنی خمس کے علاوہ تو اسی طرح سے کہ کافر سے اگر آپ کو ایسی چیز ملے کہ پتا چلے کہ اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جانے دکاندار جانے، میں تو $100 جو اس کی اصل قیمت ہے وہ دے کے آیا ہوں، مجھے اس سے کیا انٹرسٹ کہ $80 دکاندار کا تھا، $20 کسی اور کا تھا یا پورا اس کا تھا، میں نے پورے پیسے دیے، یہ نہیں چلے گا. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں کسی اور کا حق، تو آپ پر واجب رہے گا کہ یا اس دوسرے سے اس کے حق کی معافی مانگے، معافی لیں، اور یا پھر یہ ایکسٹرا پیمنٹ اس کو کریں. ہاں آپ دکاندار سے جا کے اگر کوئی طریقہ ہے وہ پیسے لا سکتے ہیں، مگر یہ مسئلہ جو اسلام میں طے شدہ مسئلہ یہ اگر آگے بڑھتا ہے تو وہ مثال بن جاتی ہے کہ جہاں پورا چوری کا مال ہے. ایک آدمی نے ایک چیز لا کے ہم کو بیچی، جیسے کراچی میں شیر شاہ کی مارکیٹ ہے اسپیئر پارٹس کی، وہ پوری چور مارکیٹ کہلاتی ہے. لیکن گاڑی آج ہماری چوری ہوتی ہے یا موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے کے اندر کھل کر پرزے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہر دکان پہ اس کے پرزے بکھرے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہر علاقے میں ایسی مارکیٹیں ہوتی ہوں گی. ہمارے یہاں پاکستان میں موبائل فون جو بہت سستے ملتے ہیں، تو تقریباً ہر ایک کو پتا ہے کہ چوری کے ہوتے ہیں جو بیچے جاتے ہیں. تو اگر اسی مثال کو آگے بڑھائیے، ہم نے کسی سے ایک چیز خریدی ہے فل پیمنٹ کر دی اور پتا چلا کہ وہ چوری کی چیز تھی، جس آدمی نے بیچی وہ مالک ہی نہیں، ہمارا یہ آرگومنٹ نہیں چلے گا کہ ہم کیا جانے، ہم نے تو پورے پیسے دے دیے. نہیں، اصلی مالک کو ڈھونڈ کر اسے دوبارہ پیمنٹ کرنا ہے یا کم از کم اس سے معافی لینا. تو اب یہ مسئلے جو اسلام میں اپنی جگہ 100% طے شدہ ہیں، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. یہی چیز لوگوں نے جا کر امام سے کہی کہ مولا اگر مسئلہ آپ کے حق کا آ جائے، خمس کے حوالے سے ایک کرسی ہم نے خریدی جس دکاندار نے بیچی ہے، اگر خمس واجب ہو گیا تو اس کا مطلب $100 کی کرسی میں 80 اس کے تھے، 20 اس کے تھے ہی نہیں، وہ امام کے تھے. تب امام نے کہا یہ والا جو ہمارا حق ہے سمجھو ہم نے معاف کر دیا. کب؟ اگر تمہیں کافر سے مل رہا ہے مال. پھر جب آیا مسئلہ غیر شیعہ مسلمان، اس لیے اچھا یہ دونوں جو ہے نا کافر اور نان شیعہ، اسے میں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے، لکھ بعض مجتہدین دونوں کو ملا کے لکھ دیتے ہیں نان بلیور آف خمس. کہتے ہیں اگر ایسا آدمی آپ کو چیز دے رہا ہے جو خمس کو نہیں مانتا، اب اس میں کافر بھی آ گئے اس میں سارے غیر شیعہ بھی آ گئے، یہ تو دو طے شدہ بات ہے. اس کے بعد اور اس میں جو امام کی حدیثیں ہیں، اباح اللہ لشیعتنا یا ابیح لشیعتنا، وہ تو بالکل معتبر حدیث ہیں. پھر تیسرا مسئلہ آیا شیعہ کا، اور ہمارے یہاں کے معاشرے میں یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ کامن ہے. آپ کو یاد ہوگا 15 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ایران میں ایون افغانستان جھاڑو لگانے والا ذمہ دار جو ہے وہ بھی اور کوئی نیکی کرے کہ نہ کرے خمس ضرور دیتا. جیسے ہمارے یہاں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو نہ نماز نہ روزہ نہ حجاب نہ داڑھی، میوزک میں بھی لاپرواہ، لیکن چوری نہیں کریں گے. ایسا ماحول ہے کہ سوائے چند لوگوں کے باقی چوری کو ایک بری چیز آدمی خود بھی سمجھتا. تو اسی طرح سے چوری میں خمس کو بھی شامل سمجھا گیا ہے، اس لیے افغانستان اور ایران وغیرہ میں وہ شیعہ بھی جس کے اندر اور کوئی آپ کو مذہبی علامت نظر نہیں آئی وہ خمس ضرور دیتا. لیکن ہمارے ماحول میں ایسا نہیں، بلکہ شاید میجورٹی ایسی ہے شیعوں کی بھی جو خمس نہیں دیتی، یا اگر دیتی ہے تو لاپرواہی سے دیتی. لاپرواہی کا مطلب کچھ چیزوں پہ دیا کچھ پہ نہیں دیا. امام کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ مولا اگر ہمیں کسی شیعہ سے ایسی چیز مل رہی، کسی شیعہ سے، کیا ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس یہ سال بھر رہی ہے، اس کو پہلے خمس دینا چاہیے. نہیں دیا اس نے خمس اور ہم کو دے دی خصوصیت کے ساتھ، جتنا کلوز ریلیٹو ہوگا اتنا آدمی اس کی حالت کو اچھی طرح جانتا. ہسبینڈ نے شوہر وائف کو کوئی گفٹ کیا یا وائف نے ہسبینڈ کو کوئی گفٹ کیا، باپ نے بیٹے کو کوئی چیز دی یا بیٹے نے باپ کو کوئی چیز دی. جیسے جو اس سے پہلے مسئلے چل رہے تھے کہ بیٹا کمانے کے قابل ہوا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ باپ کو حج کروا رہا، وہ حج کا ڈرافٹ دیا کہ آپ حج پہ جائیے. اب آپ کو پتا ہے اسی کا اپنا بیٹا ہے، باپ کو پتا یہ خمس نہیں دیتا. لیکن اب یہ بات آگے آنا تھی لیکن ابھی بھی سن لیجئے تاکہ اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس وقت ہے جب آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ سامنے والے نے اس چیز پہ خمس نہیں دیا اور اس چیز پر خمس واجب بھی تھا. اگر ایک شیعہ نے آپ کو کوئی چیز دی اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شیعہ خمس نہیں دیتا، مانتا ہی نہیں ہے خمس، مذاق اڑاتا، پھر بھی کیا پتا اس چیز پہ بھی خمس تھا کہ نہیں، یعنی اس کے پاس سال بھر رہی کہ 11 مہینے کے بعد مل گئے. جتنے شک آتے جائیں گے کسی شیعہ کے بارے میں، وہاں حسن ظن چلے گا کہ بس ٹھیک وہ اس نے ہمیں صحیح چیز دی. لیکن جہاں 100% یہ دو چیزیں پوری ہوگی. ہمارے بعض مقدس مومنین کا ایک طریقہ کار ہے جس سے مجھے اختلاف ہے، اور مجھے اس لیے اختلاف ہے کہ ہمارے مراجع اس مسئلے کو مانتے نہیں. وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں جو خمس نہ دیتا. یہ ایک مرحلہ. اس سے اگلا مرحلہ، اب میں یہ نہیں چاہتا کہ ذرا سی کسی کی توہین ہو، لیکن ان میں بعض میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور بڑے زبردست خطیب بھی، کبھی کبھار یہاں بھی بات سنی ہے کہ ان کو بلایا جائے. تو وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ ایسے کہ گھر خمس نہیں کھانا نہیں کھاتے جو خمس نہ دیتا. اور ذرا اس میں جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ تو جب بھی کسی گھر جاتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ خمس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، پوچھتے بھی. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں دیتا ہوں تو اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے. چنانچہ یورپ امریکہ، گلف، ان علاقوں میں بھی وہ اپنے ساتھ 4 سے 5 کلو آٹے کی بوری لے کے جاتے ہیں اور خود پکاتے ہیں. اب وہ بہرحال ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ زبردست خطیب بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن طریقہ کار ان کا ہے جو علم عرفانیات میں اس کی اپنی جگہ ایک حیثیت بھی ہے. فقہی اعتبار سے بعض جگہوں پر بعض مراجع نے اس سے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اول تو کسی شیعہ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تم قمص دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، حسن زن یہاں پہ کام آئے گا اور آپ بغیر پوچھے اس کی ہر چیز کو یہی سمجھیں گے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ. دوسرا اسٹیج وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح پتہ چل گیا یہ آدمی قمص نہیں دیتا. بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تو اس کا فیور کرنے جاتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پوچھیں، وہ خود ہی بات چھوڑ دیتا، ارے کیا خمس ومس میں مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، نہ آج تک میں نے خمس دیا نہ میرے گھر میں کسی نے دیا، وہ خود ہی ساری بات کھول دیتا. اس کے بعد لا کے کھانا رکھتا ہے، بسم اللہ مولانا کھانا کھائیے. ابھی جو اتنا وہ مذاق اڑا چکا ہے مسئلہ خمس کا، اور یہ کہہ کر کیونکہ شاید آپ کو یقین نہ آئے یا بھی جائے، کیونکہ آپ بھی تو اسی معاشرے کے ہیں جہاں کا میں ہوں، بہت مشہور مشہور شخصیتیں فخر کے ساتھ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں آج تک جب سے یہ خاندان چلا ہے نہ کسی نے خمس دیا ہے، نہ کسی نے حج کیا ہے، نہ کسی نے داڑھی رکھی، بولے فخر کے ساتھ، اور نہ کسی نے تقلید کی. خیر تو اب یہ ہے کہ یہ بھی پتا چل گیا خمس نہیں دیتا، کھانا لا کے رکھا، شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ معلوم ہے کہ خمس نہیں دیتا، لیکن یہ کھانا تمہارے لیے فی الحال حلال ہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ اس پر بھی خمس واجب ہو گیا. خمس نہ دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو آدمی خمس نہیں دیتے ان کی ہر چیز پہ خمس نہیں، انہی چیزوں پہ خمس ہے جو ان کے پاس ایک سال سے زیادہ رہے. نارملی ایک آدمی کا کھانا جو پکایا جاتا وہ اتنا $10, $20, $50 کہ وہ اسی مہینے، 2 مہینے, 3 مہینے کے پیسوں سے ہوگا. یہ بڑا مشکل ہے کہ سال بھر کے پیسوں سے ہو. ہاں یہ ہو سکتا کہ اس نے اتنے بڑے پیمانے پر ایک دعوت ولیمہ کی ہے یا کوئی ایسی دعوت کی کہ ہمیں یہ اندازہ ہونے لگے کہ اتنا خرچہ یہ تو بینک سے پیسے نکالے ہوں گے اور اس میں جمع رہا ہوگا، اگرچہ کھانے میں پھر بھی مشکل ہے، لیکن کوئی گفٹ دے رہا ہے، وہ اتنا قیمتی گفٹ ہے. مثلا شوہر نے اپنی بیوی کو ایک زیورات کا سیٹ بنا کے دیا، اب اتنا قیمتی ہے کہ یقین سا ہو رہا ہے کہ یہ 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کی آمدنیوں سے نہیں بنتا، لیکن بہرحال اس میں بھی اگر 80% تک ہے کہ شاید ایک سال سے زیادہ رہا پیسہ ہمارے لیے رعایت، لیکن جہاں 100% یقین ہو گیا یا وہی 95% کہ اس آدمی نے یہ آدمی خمس نہیں دیتا اور اس چیز پر خمس واجب تھا جو اس نے ہم کو دیا، وہاں کیا مسئلہ؟ چاہے یہ چیز گفٹ والی ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا، بازار کا، دکانوں کا مسئلہ ہو، خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا دکانیں. تو اگر پتا ہے کہ ایک شیعہ کی دکان سے ہم نے کوئی چیز خریدی اور جو چیز اس نے ہمارے ہاتھ بیچی ہے یہ اس کے پاس سال بھر سے زیادہ رہی، مثلا آپ کسی کتاب کی دکان سے کتابیں لے کے آ گئے، کتاب کی شکل بتا رہی ہے کہ کتاب 1.5 سال سے زیادہ پرانی، اور یہ بھی پتا ہے کہ دکاندار خمس نہیں دے گا، یہ کنڈیشنز نارملی عام آدمی کے بارے میں پورا ہونا بہت مشکل ہے. اگر یہ پتا چل گیا کہ کتاب اس کے پاس 2 سال سے پڑی ہے تو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ خمس نہیں دیتا؟ تو یہ دونوں شرطیں کہ یہ بھی پتا چلے کہ خمس نہیں دیتا ہے، یہ بھی پتا چلے کہ چیز ایک سال سے زیادہ، عام طور پہ بہت قریب رشتہ داروں ہی کو ایک دوسرے کے بارے میں پتا ہوتی، لیکن بہرحال مسئلہ ہے. اگر آپ کو کسی بہت دور کے مومن کے بارے میں بھی پتا چل جائے کہ جو چیز اس نے ہمارے ہاتھ بیچی ہے یا ہم کو دی خمس واجب تھا اور اس نے نہیں دیا، اب ہمارے پاس یہ چیز آ گئی، کیا ہمیں اس کا فوراً خمس نکالنا ہے؟ خصوصاً اس لیے کہ یہ وہ آدمی ہے جو کافر اور غیر شیعہ کی طرح سے نہیں، یہ وہ آدمی ہے جو شیعہ مذہب کو مانتا ہے، اس میں خمس، یہ دونوں اپنے اپنے بلیف کے اعتبار سے کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ آدمی کا کیس ذرا الگ. اچھا اب یہاں پر دو فتوے شیعہ کی حد تک بات. اچھا آغائے خوئی اور آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایگزمپٹڈ ہے،
لیکن آغا خمینی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ یہ ایگزمپٹڈ نہیں.
اس جملے کی اب ذرا سی تشریح سنیے. پھر یہ ابا اللہ لشیعتنا یا ابی لشیعتنا حدیث کی ذرا سی انڈیا اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ والی تشریح. کافر اور غیر شیعہ کے لیے تو سارے مجتہدین کا اتفاق ہے کہ جو چیز ان سے ہمارے پاس آئے اسی دن جس دن آئی خمس اس پر واجب ہے, ہمیں نہیں دینا, وہ جانے ان کا کام. شیعہ سے اگر کوئی چیز ملے تو آغا خوئی اور سیستانی کہتے ہیں کہ مسئلہ ایز اٹ از. شیعہ سے بھی ملے تو امام نے فرمایا ہے کہ ابا حنہ ہم نے اپنے دوسرے شیعہ پر یہ خمس معاف کر دیا, اسے اپنا خمس دینا ہے کسی اور کا خمس نہیں دینا. یہ حدیث کا یہ ترجمہ ہوا کہ تمہیں اپنا خمس دینا ہے, تمہیں دوسروں کا خمس کے ذمہ دار نہیں بنایا گیا. جب خمس کے علاوہ اور دیگر جو بزنس ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر ہم ذمہ دار ہیں, اگر ہمارے پاس کسی اور کا مال آ جائے. مثال آپ سن چکے ہیں, اس کو اتنا ریپیٹ نہیں کرنا کہ یہ ویسے ہی ڈرائی سبجیکٹ اور ڈرائی ہو جائے. تو آغا خوئی اور سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ جو معافی والی حدیثیں ہیں, اباحہ والی حدیثیں, اس میں شیعہ بھی آ گیا. سب مسئلہ صرف اتنا کہ جس کا خمس واجب ہے وہ نہیں دیتا تو ہم کیوں پھنسے. ہاں ہمارے پاس پھر ایک سال بغیر استعمال کے رہے تو ہم کو دینا, مگر آغا خمینی اور آغا خامنائی. اور میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فقہ کے لیکچر ہیں وہ انہی چار مجتہدین کے فتووں پر ہیں, کیونکہ مجتہدین تو ان سے بہت زیادہ ہیں اور اس وقت جن کی تقلید ہو رہی ہے ان کی تعداد تو اچھی خاصی بڑھ چکی, مگر زیادہ کمپلیکیشن بھی نہ ہو اور میجورٹی کی تقلید ان چار میں آ جاتی ہے, اس لیے ہم اپنے آپ کو یہیں لمیٹڈ کرتے ہیں. آغا خمینی اور آغا خامنائی یہ دونوں فرماتے ہیں کہ شیعہ کا خمس اس حدیث میں نہیں, معافی کی حدیث میں نہیں. یعنی اگر شیعہ سے آپ کو ایک چیز ملی, پتا ہے کہ خمس واجب, تو آپ یہ چیز استعمال نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں گے؟ وہی دو طریقے جو میں نے چوری کے مال کی, چوری نہیں پارٹنرشپ کی مثال دی تھی, وہ اسی لیے دی. وہی دو طریقے کہ یا تو آپ اپنی طرف سے اس کا خمس نکالیں تو $100 کی کرسی آپ کو 120 کی پڑے گی, تب آپ کے لیے اس کا استعمال حلال ہوگا اور مباح ہوگا. اور یا پھر یہ ہے کہ آپ جو اصلی پارٹنر ہے جس کا حق روکا گیا ان سے جا کے اجازت لیں, یعنی امام سے, اور امام کی غیر موجودگی میں ان کی طرف سے ساری اجازتیں مجتہد دیتا, حتیٰ مجتہد سادات کرام کی طرف سے بھی اجازت دینے کا حق رکھتا. ریپیٹ نہیں کرنا ہے پورے مسئلے کو. تو آغا خمینی اور آغا خامنائی کے مقلد اس مسئلے میں بہت احتیاط کے ساتھ سنیں, اس لیے کہ یہ مسئلہ ان سے کئی مرتبہ مختلف حوالوں سے پوچھا گیا, لیکن جب مرجع کا ایک فتویٰ ہوتا تو نعوذ باللہ اگر آپ اس کو چکر دینے والے بھی سوال کریں گے جواب وہی آئے گا. اب دیکھیے اس مسئلے کا پریکٹیکل امپلیکیشن. ایک بیوی نے پوچھا, شادی ہو گئی, شوہر کے گھر آئی, پتا چلا کہ شوہر خمس نہیں دیتا, یہ مکان ایسے ہی پیسے سے بنا, تو میں تو اسی مکان میں رہ رہا ہوں, نماز کیسے پڑھوں؟ کیونکہ مسئلہ میں نے کہا کہ خالی گفٹ کا یا اس کی نہیں, ساری چیزیں آ گئیں. میں شوہر کے گھر میں آئی, شوہر نے کہا یہ مکان, اس میں تم کو رہنا, یہی نماز پڑھنا, یہی کھانا کھانا. تو کھانے کی حد تک تو چلے وہ مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ وہ اسی مہینے کی تنخواہ ہوگی. مکان نارملی ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں پیسے جمع کر کے مکان خریدا یا بنایا جاتا, یہاں ذرا الٹا سسٹم ہے, لیکن بارہ تھوڑا پیمنٹ تو شروع میں یہاں بھی کرنا پڑتا. تب وہ کہہ رہی کہ میرا پرابلم یہ کہ میں نماز کہاں پڑھوں, اب یہاں مسئلہ نماز کا ہے. جواب دیا کہ نہیں, اس سے اجازت نہیں ملے گی, یا تو پھر آدمی خمس دے. وہ تو خیر کتنا مشکل کام ہے کہ نہ ہم لینے میں نہ دینے میں, چلے ہم خمس دینے کو تیار ہیں بشرطے کہ شریعت و مکان ہمارے نام لکھ دے, وہ تو نہیں لکھ رہی. تو کہا کہ پھر یہ کہ حاکم شرع یا اس کے وکیل سے جا کے اجازت لیں. بیٹے نے کہا کہ باپ میرا خمس نہیں دیتا ہے, میں بالغ ہوا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, کہاں جاؤں؟ تو اگرچہ کمپلیٹ جواب تو ذرا لمبا تھا, وہ بھی یہی تھا کہ مسجد, کوئی اور گھر, کوئی پارک, لیکن وہ جو پہلا سوال عورت کا تھا اس کے اندر یہ ساری تفصیلات نہیں آئی تھی. تو اتنا مکمل یہ مسئلہ یعنی یہ فتویٰ اتنا مکمل کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہو، باپ اور بیٹے کے درمیان کا مسئلہ ہو، اور حتیٰ یہ کہ گفٹ کا مسئلہ ہو، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بنے گا مسئلہ جو لوگ میرے ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں تقریر کی حد تک. آغائے خمینی فرماتے ہیں کہ گفٹ پر خمس واجب نہیں، لیکن جب گفٹ ہمارے ہم کو ملے تب، بیوی کو گفٹ ملا شوہر کی طرف سے، شوہر کی اپنی کمائی سے، اس نے مثلا ایک زیورات کا سیٹ بنایا، اس کے بعد اس نے بیوی کو گفٹ کیا. لیکن اگر بیوی کو پتا ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب تھا اور نہیں دیا گیا، تو یہی آغائے خمینی کی تقلید کرنے والی اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتی، یا اس کا خمس دے، جو اس قسم کے کیسز میں بہت مشکل ہے جہاں رقم اتنی بڑی، اور یا پھر مجتہد کے وکیل سے اجازت لے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ سے اگر یہ مال ملے، اور میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا غیر شیعہ کا، جہاں پہ میجورٹی خمس نہیں دیتی. اچھا اب آئیے ذرا سا وہ اینٹی خمس لابی جو کہتی ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ. یہ امام کی حدیث ہے، اباح اللہ لشیعتنا ابیحا لشیعتنا، اللہ نے ہمارے شیعوں پہ خمس معاف کر دیا، اللہ نے یہ خمس اٹھا لیا. بعض روایتوں میں جملہ اس کے اندر آگے، ہماری غیبت کے زمانے میں یہ خمس معاف، وہ بات بھی بالکل واضح ہے، جب امام آ جائیں گے تو بہرحال آدمی دے کے نہ دے سینے پہ پستول رکھی جائے گی، دینا پڑے گا، یعنی ڈنڈے مار کے اس وقت تو لیا جائے گا، کافر ہو کہ نان مسلم ہو کہ شیعہ ہو کہ غیر شیعہ ہو. لیکن اتنا سا یہ جملہ کہ ہمارے شیعوں پر غیبت میں یہ خمس معاف، اس کی وجہ سے پاکستان انڈیا دونوں، اور یہ اصول کافی میں بھی حدیث آئی ہے جو ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ایک، بلکہ حدیث کی کتابوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے یہاں کافی، تو وہ یہ حدیثیں چھپواتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، آپس میں پھیلاتے ہیں کہ امام تو اپنے شیعوں پہ غیبت میں خمس معاف کر کے جا رہا ہے، یہ مجتہدین کا بنایا ہوا سارا چکر ہے. اب یہ حدیثیں جیسا میں نے کہا ایک دو نہیں، اور خالی زمانے کے امام سے نہیں ہیں، جو جس میں غیبت کا لفظ آیا، چھٹے امام، آٹھویں امام، پانچویں امام، سب سے ان کا پورا بیک گراؤنڈ یہ مسئلہ. اس کے اندر اپنے خمس کی بات ہی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ایک چیز سال بھر رہے اور پھر جو اسے خمس دینا اسے معاف نہیں کیا گیا اپنا خمس، اس میں بات ہو رہی ہے کہ خمس کسی اور پر واجب تھا، اس نے نہیں دیا، تو کیا چوری کے مال کی طرح یہ ہمیں ملے تو فوراً دینا ہے کہ نہیں؟ تو امام کے جواب کا مطلب کیا کہ اصولاً تو تمہیں فوراً دینا جیسے باقی چیزوں میں، کسی اور کا مال اگر تمہیں ملے، لیکن چونکہ اس میں ہمارا حق انوالو ہے، ہم اپنے شیعوں کو یہ معاف کیے دیتے ہیں. اچھا آغائے خوئی، آغائے خمینی، آغائے سیستانی، آغائے خامنائی، سارے مراجع کافر اور نان شیعہ والی جو حدیثیں آئیں اس کو معتبر مانتے ہیں. شیعہ والی حدیثوں میں پھر ایک اختلاف ہے کہ آغائے خمینی کے اعتبار سے وہ حدیث معتبر نہیں ہے، آغائے خوئی کے اعتبار سے شیعہ والی حدیث بھی معتبر. اس جملے کا جو اصلی جملہ ہے وہ پہلے آ گیا کہ امام سے ڈفرینٹ کوئسچن کیے گئے، کبھی کافر کے لیے، کبھی سنی کے لیے، کبھی شیعہ کے لیے. تو کافر اور سنی والی حدیثیں تو سارے مراجع کے نزدیک ثابت ہیں اور معتبر ہیں، اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں. شیعہ والے مسئلے میں آغائے خمینی اور خامنائی کے نزدیک وہ والی حدیثیں اتنی معتبر نہیں، اس لیے انہوں نے کہا شیعہ والے میں جب حدیث معتبر نہیں تو وہی جو اصلی اصول ہے وہ چلے گا. اور اصلی اصول یہ ہے کہ پارٹنرز کی چیز، ایک پارٹنر اگر آپ کو دے دے تو دوسرے پارٹنر سے اجازت لیے بغیر حلال نہیں ہوگی. اصلی اصول تو یہ، اگر یہ حدیث نہ آتی تو کافر اور نان شیعہ سے جو چیز آپ خرید کے لاتے اس کا خمس آپ کو الگ دینا پڑتا. الگ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دے دیا، فرض چیزیں دے دی، اور پھر یہ چیز ایک سال اور آپ کے یہاں پڑی رہی تو ایک اور خمس آپ کو دینا پڑتا، یہ آپ کا اپنا خمس ہوتا. دو دو خمس ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں اگر یہ جن حدیثوں کو میں مٹا رہا ہوں اگر یہ نہ ہوتی. اچھا اب اس کے بعد آٹھویں چیز اس پوری گفتگو میں انڈائریکٹ آ چکی ہے، اس لیے اس کو بہت جلدی جلدی ہم آگے مکمل کر لیں گے، اور بہت ہی مشہور ہے وہ. آٹھویں جی جی اچھا یہ کالے تو ہٹائی دیتے ہیں. آٹھویں چیز ہے
خمس پیٹ، جس کے لیے بہت ہی مشہور جملہ ہمارے مجتہدین کے پاس ہے، جو بعض علماء نے تو کہا کہ یہ حدیث ہے.
اچھا ایک لاسٹ ٹرائی اور کر لیتے ہیں. اچھا یہ ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین کی عبارت ہے، بعض کہتے ہیں امام کی حدیث. مخمص، مخمص کے معنی جس کا خمس دیا جا چکا ہے. مخمص خمس پیر، ایک دفعہ ہم خمس دے چکے ہیں. اور جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان المخمص لا یخمص، جس کا ایک دفعہ خمس دے دیا جائے دوبارہ اس کا خمس واجب نہیں. لیکن وہی بات کہ جب مالک سیم رہے، ایک ہی مالک ہو، اس نے اگر ایک چیز پہ خمس دے دیا تو جب تک یہ چیز اس کی کسٹڈی میں ہے یا اونرشپ میں ہے اس سے دوبارہ خمس واجب نہیں. لیکن اگر مالک چینج ہو گیا تو اگر دس آدمیوں کے ہاتھ میں گیا ہے تو دس آدمیوں کو دس دفعہ خمس دینا پڑے گا اگر باقی کنڈیشن پوری ہے. تو آٹھویں چیز خمس پیٹ. اگر کسی چیز کا خمس ایک دفعہ آپ نے دے دیا، اس کے بعد مزید اگر یہ پانچ سال، دس سال، بیس سال، پچاس سال آپ کے پاس بغیر استعمال کے رہے تو دوبارہ اس کے اوپر کوئی خمس نہیں آتا. یہاں پر اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور ہے. ان المخمص لا یخمص، بہت ہی مشہور یہ جملہ ہو گیا کہ جو مخمص ہے لا، لا معنی نہیں، دوبارہ اس کا خمس نہیں. اچھا اب اس کے اندر ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر ایک ایسی چیز جس پر ہم نے خمس تو نہیں دیا، یعنی وہ خمس پیٹ تو نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اگرچہ پریکٹیکلی تو اس میں بھی معافی ہے لیکن مسئلہ تو سمجھ لیں، خمس پیٹ چیز پہ تو خمس نہیں، آنر ایک رہنا چاہیے. اور پھر ایک دفعہ میں یہ بات بتا دوں جو غالباً لاسٹ ایئر اذن یا اجازت کے حوالے سے آئی تھی کہ شریعت میں باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، شوہر الگ ہے، بیوی الگ ہے، ماں الگ ہے، بیٹی الگ ہے، یعنی ان میں سے ایک آدمی کی چیز اس کا مالک دوسرے کو نہیں مانا جائے گا. یاد ہوگا آپ کو لاسٹ ایئر کے کھانے پینے تک کے حوالے سے بات آ گئی تھی کہ باپ کے گھر میں بیٹا جا کے اس طرح نہیں کھا سکتا، اور شوہر کے گھر میں بیوی ہر چیز نہیں کھا سکتی، بیوی کے گھر میں شوہر ہر چیز نہیں کھا سکتا. سورہ نور کی آیت کے حوالے سے کچھ تو وہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں پر جو ہم نے کہا کہ اگر خمس پیٹ ہو گیا، اس کے اندر پھر یہ بات دہرا دی جائے کہ وہی آدمی مالک رہے. اگر باپ نے خمس نکال کے پھر یہ چیز اپنی بیٹی کو دی تو بیٹی یہ نہیں مانے گی کہ یہ خمس پیٹ ہے، نہیں، تو باپ کے پاس خمس پیٹ تھا، جب تمہیں ملی یہ چیز تم نہیں مالک، تمہارا یہاں سے نیا سال شروع ہوا. شوہر نے اگر خمس نکال کر کوئی چیز اپنی بیوی کو دی، بیٹے نے خمس نکال کر حج کے پیسے باپ کو دیے اور پھر باپ کے پاس وہ ایک سال پڑے رہے کہ جیسے مثلا پاکستان تھا تو ان کا نام بیلٹنگ میں نہیں نکلا، اگلے سال جائیں گے، تو باپ کو اس پیسے پر دوبارہ خمس دینا. کیوں؟ اس لیے کہ خمس پیٹ سے مطلب یہ ہے کہ مالک وہی رہے. اگر باپ مالک، باپ نے خمس دیا تو اس سے بیٹے کا پیسہ ایگزمپٹ نہیں ہوا، اگر بیٹے نے خمس دے کر پیسہ باپ کو دیا، یہ پہلے بھی ایک مسئلہ آ چکا ہے اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتا ہوں. اب یہ جو آٹھویں خمس ایگزمپٹڈ چیز ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خمس دے دیا، مثلا ایک زمین آپ نے خریدی، دس سال تک کوئی پروگرام نہیں ہے اس میں کوئی چیز بنانے کا، جیسے برادر محترم آصف صاحب کا سجیشن آج کل چل ہی رہا ہے اور غالباً کلاس شروع ہونے سے پہلے 30 مومن آپ اسی لیے ڈھونڈ رہے تھے نا، یار وہ ہم نے پورا جملہ آپ کا سنا نہیں تھا لیکن اندازہ کر لیا کہ اب ایک پلاٹ خریدنا ہے، 30 مومن تلاش کرنا ہے جو اتنا انویسٹ کریں، ایک بار اس کا خمس دے دیا، پھر پانچ سال، سات سال، دس سال اگر اس کے اوپر تعمیر نہ بھی ہو سکی تو کوئی دوبارہ خمس نہیں. لیکن اسی سے سیملر مسئلہ، اس کے بارے میں مراجع میں بحث ہے کہ اس میں بھی خمس ایگزمپٹ ہے کہ نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک چیز پر ہم نے خمس نہیں دیا، اس کو یوز کر لیا، یوز کر لیا، جب یوز کر لیا تو خمس نہیں ہوتا ہے جو چیز یوز میں آ جائے. اس کے بعد کچھ حالات بدل گئے اور وہ چیز ہمارے پاس ایک سال بغیر استعمال کے رہ گئی، اب دیکھیے اس کی مثالیں آ رہی ہیں لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے. البتہ چونکہ پریکٹیکلی نتیجہ نکلے گا کہ خمس واجب نہیں اس لیے اتنا زیادہ اس کو ہم لوگ بتاتے نہیں. یہ مسئلہ تھا کہ ایک چیز پر آپ نے خمس دے دیا پھر یہ کئی سال بغیر استعمال کے رہے خمس نہیں دینا. اب آئیے دوسرا مسئلہ اور دیکھیں یہ دوسرے مسئلے میں مجتہدین پہلی مثال ہی جو لکھتے ہیں عورت کے زیور کی وہی مثال جو حج میں بھی آ چکی تھی. اور کیا مثال تھی حج میں کہ جب عورت کی ایج ہو گئی کہ زیور نہیں پہنتی حج واجب ہو گئے اگر باقی کنڈیشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت زیور بنایا اس نے یا اسے ملا اس کے بعد پھر اس نے پہنا اس دو سال چار سال چھ سال آٹھ سال دس سال فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اس کی وہ ایج آ گئی کہ وہ زیور نہیں پہنتی اور یا ایسے حالات ہو گئے خدا نخواستہ مثلاً وہ بیوہ ہو گئی اور اس نے زیور پہننا چھوڑ دیا. اب یہ زیور اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں ایک سال سے زیادہ یہ پڑے رہے اس کا خمس تو نہیں دیا گیا تھا لیکن یوز میں آ چکی تھی. یوز میں آنے کی وجہ سے جس کا خمس نہ دیا گیا پھر اگر وہ یوز سے نکل جائے فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہ ہو تو بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ اس کا خمس بھی معاف ہے. یوز ایک دفعہ کر لیا پھر اس کے بعد بغیر استعمال کے پڑی رہے کئی سال تک ایک دفعہ کا یوز کافی ہے. مگر آغائے خمینی اور آغائے خامنائی احتیاط واجب لگا کر یہ فتویٰ تو نہیں کہیں گے کیونکہ فتویٰ الگ چیز احتیاط واجب لگا کر اپنا یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ استعمال والی چیز جب ضرورت نہ رہے اور پھر ایک سال بغیر استعمال پڑی رہے تو اس کا خمس دینا پڑے گا. اسی کے اندر یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ ایک مکان میں آپ دس سال پندرہ سال رہے پھر آپ اسے اچھے مکان میں شفٹ ہو گئے یہ آپ کے پاس پڑا ہوا. مجھے چونکہ لکھنؤ بمبئی لاہور وغیرہ کے تو حالات نہیں پتا یعنی محلوں کے نام نہیں پتا کراچی کے پتا. مثلا ہم پاکستان بننے کے وقت آئے بس کے طور بطور گولی مار میں آ کے ٹھہرے شیلی صاحب چلے گئے شہر وہ کراچی والے تو جو تین تھے وہ سمجھ رہے ہوں گے. گولی مار میں آ کے ٹھہرے چھوٹا سا مکان دو کمروں کا ایک کمروں کا کوارٹر تھا اس وقت یہی حالات دو دو ہزار تین تین ہزار چار چار ہزار میں بن جاتے تھے. پھر حالت بہتر ہوئی پچیس سال بعد ہم چلے گئے گلشن اقبال میں یا ڈیفنس میں یا کلفٹن وہ مکان وہاں پڑا ہوا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ اسے ہم بیچیں لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے خالی پڑا ہوا ہے کئی سال تک. آغائے خوئی ہوں کہ آغائے سیستانی ہوں کہ زیادہ تر مراضی ہوں کہتے ہیں چونکہ پہلے یوز میں رہ چکا تو خمس یوز کی وجہ سے ایگزمپٹڈ ہو گیا تھا اب خمس اس پہ معاف. لیکن آغائے خمینی اور آغائے خامنائی کہتے ہیں کہ اب چونکہ اس کا یوز نہیں اور ایک سال بغیر یوز کے وہ پڑا رہا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا بھی خمس آپ کو دینا پڑے گا. اس کے اندر میں نے مثال زیور اور مکان کی دی جو بہت بڑی چیز ہے لیکن انسان اس مسئلے کی وجہ سے اس کو ہر سال کے بعد اپنے اسٹور کا جائزہ لینا کہ دو کرسیاں پڑی ہیں چار میزیں پڑی ہیں دو چار دریاں پڑی ہیں دو چار ٹوٹے پھوٹے برتن پڑے ہیں دو چار پرانے فیشن کے مثلاً کپڑے پڑے یا تو اس کو ڈسپوز آف کر دو ایک سال سے پہلے پہلے. ایک سال کا مطلب جب یوز ختم ہو جائے اس کے بعد ایک سال کے اندر اور ورنہ پھر اگر آگئے خمینی اور آگئے خامنائی کی تقلید تو اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. یہ اس سے ذرا ملتا جلتا مسئلہ ہے بس یہ فرق ہے کہ آٹھویں مسئلے میں آپ نے پیمنٹ کیا ہے خمس کا تو سارے مراجع کہتے ہیں دوبارہ خمس نہیں دینا. اور یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ابھی اس میں پیمنٹ کچھ نہیں ہوا تھا یوز آپ نے کر لیا تھا لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کے اعتبار سے یوز کرنے والے کا بھی وہی مسئلہ ہے جو مخمص کا مسئلہ ہے کہ ایک بار یوز ہو جائے. اب یہ جو بار بار مسئلہ آ گیا یوز اس کی وجہ سے خود لفظ یوز کی تعریف کرنا پڑے گی لیکن آج نہیں کیونکہ جب یہ مسئلہ ہم کراچی میں عام طور پہ بتاتے ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ استعمال ہو گئی تو آغائے خوئی کے اعتبار سے آغائے سیستانی کے اعتبار سے کبھی خمس نہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کا وہی طریقہ جو محرم میں نئے کپڑے پہننے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بعض گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ محرم میں کم از کم پہلے دس دن نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں لیکن اس کے لیے نئے کپڑے سلوائے تو جاتے ہیں خصوصاً یورپ اور امریکہ میں تو پہلے دس دن روزانہ اور ایک نئے ڈیزائن کا لباس پہن کے آتی ہے وہ بہرحال ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے تو کپڑے پہلے سے سلوا لی. محرم میں نیا کپڑا پہننا نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ محرم سے ایک دو دن پہلے ایک بار گلے میں ڈال لیتے ہیں
وہ پہن کے اتار دی تو یہ تو اب پرانا ہو گیا، سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. ایک بار گلے میں ڈال لینا، یہ محرم کے اعتبار سے لوگ کرتے ہیں. اور بقول میرے بہت محترم بزرگ مولانا غلام اختری صاحب کو بلا کے کہ اس مسئلے میں نہ آغائے خوئی کچھ بولیں گے نہ آغائے خمینی، کیونکہ یہ عورتوں کی توضیع المسائل کا مسئلہ ہے، عورت ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. لیکن اگر یہی مسئلہ خمس کے چیپٹر میں آ جائے کہ ہم نے ایک لباس سلوا کے رکھا اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک سال تک نہیں پہن پائیں گے، تو وہ مسئلہ کہ جو چیز استعمال ہو جائے ایک بار بھی تو خمس معاف ہے، خالی ہم گلے میں ڈال کے اتار لیں، کیا اس کو خمس کہا جائے گا؟ چلے کپڑے کی حد تک تو آدمی کہہ بھی دے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، $20-25 ہی تو دینا دے دیں گے. مکان ہم نے مکان بنا لیا اور ہمارا ارادہ تھا اس کے اندر اس طرح شفٹ ہونے کا کہ سال پورا نہیں ہوگا، کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ سال پورا ہونے جا رہا. ایک دن جا کے ایک رات کو وہاں سامان رکھ کے سو کے واپس آ جائے اور باقاعدہ آفیشلی ہم 4 مہینے کے بعد رہنے جائیں، تو ایک رات کی نیند لے لینا اور ایک قرآن رکھ کے آ جانا، یہ استعمال ہیں ایسے لوگ جو وہ جو عورتوں کی توضیع المسائل کا مسئلہ ہے نا کہ جب محرم میں یہ سب چل سکتا ہے تو خمس میں کیوں نہیں چل سکتا؟ تو یہ سمجھانا پڑے گا کہ استعمال کسے کہتے ہیں. ایک بار کپڑا گلے میں ڈال لیا یا خمس تو کتابوں پر بھی واجب، کتابوں پر بھی خمس واجب. اگر ایک کتاب آپ نے خریدی اور سال بھر آپ نے نہیں پڑھی تو سال کے آخر میں خمس واجب. تو اب یہ مسئلہ ابھی میں آغا خامنائی کی کتاب میں پڑھ کے آ رہا ہوں اور آغا سیستانی کی کتاب میں بھی یہی مسئلہ اور سارے مراجع کا کہ اب ہم نے دیکھا سال پورا ہونے والا ہے، کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا، خمس نہ ہو جاؤ. ہم نے کتاب کھولا اور اس کا ایک صفحہ دو صفحہ پڑھ کے بند کر دیا کہ تو استعمال ہو گئی، پر نہیں اس سے خمس معاف نہیں ہوگا، یہ استعمال نہیں. تو پھر کیا ہے استعمال؟ مگر پہلے یہ لسٹ مکمل ہو جائے جسے 3 ہفتے ہو چکے ہیں. تو خلاصہ یہ بات، یہ استعمال نکلا کہاں سے لفظ؟ خمس جس کا دے دیا جائے پھر استعمال نہ بھی ہو تو دوبارہ خمس نہیں. لیکن جو چیز ایک بار استعمال آپ نے کی، خمس نہیں دیا استعمال کر لیا، آغائے خوئی اور سیستانی کہتے ہیں یہی فیسلٹی اس میں بھی، ایک بار استعمال کر لیا پھر اگر 10 سال بھی بغیر استعمال کے پڑی رہی تو کوئی خمس نہیں. تو وہاں پہ سمجھانا پڑے گا استعمال کسے کہتے ہیں. لیکن بہت ہی شارٹ اگر میں اس مسئلے کو بتاؤں کہ یہ مسئلے کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کے جو کپڑے ہندوستان اور پاکستان میں بنائے جاتے ہیں، کہ یہاں اب تک کسی شادی میں شرکت کا موقع نہ مجھے ملا ہے نہ میرے گھر کی خواتین کو ملا ہے، اس لیے یہ رپورٹ نہیں ہے کہ یہاں دلہنوں کو کیا کپڑے پہنائے جاتے ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان میں دلہنوں کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ کچھ اس انداز کے بے تکے سے کپڑے ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی دن وہ پہنتی ہے، پھر باقی زندگی میں اسے ضرورت نہیں پڑتی، برا بھی لگتا ہے، موقع بھی نہیں آتا، اتنے بھاری بھاری قسم کے جوڑے ہوتے ہیں. تو اب وہی مسئلہ کہ دلہن ایک ولیمے کا جوڑا ہوتا ہے، شادی کا جوڑا ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی دن پہنا جاتا، ایک دن پہن لیا اور اس کے بعد ضرورت نہ پڑی. تو آغائے خوئی اور سیستانی کے اعتبار سے خمس ایگزمپٹ، ایک بار کا استعمال، پراپر استعمال، خالی گلے میں تو نہیں ڈالا گیا تو باقاعدہ پہنا گیا، خمس معاف. لیکن آغائے خمینی اور خامنائی کے نزدیک ایک دن پہن کے اگر رکھ دیا گیا اور ایک سال کے اندر اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا تو اس کا خمس بھی دینا پڑے گا، اور $1,000 $1,200 $1,500 کا ایک جوڑا آج کل بنتا ہے جو دلہنوں کے ایک ولیمے کا ہوتا ہے اور ایک شادی کے دن کا ہوتا ہے، چھوٹی رقم نہیں. تو یہ مسئلہ کہ خمس دے دیا ہو پھر استعمال نہ کریں کوئی حرج نہیں، لیکن استعمال کیا ایک دن اور پھر گھر میں پڑا رہا، اس کے اندر یہ تفصیلات تھیں جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ پیش آتا ہے. اب آئیے 5, 6, 7 اور 8، فرام 5 to 8، یہ مسئلے سمجھنے کے بعد ہم اب آئے اس مسئلے پر جسے ہم نے پہلے لکھ دیا تھا، میراث. میراث یعنی ایک رشتہ دار کے مرنے کے بعد شریعت نے جو اس کے جن رشتہ داروں کو اس کی جائیداد جو اس نے انہیریٹنس میں چھوڑا وہ دلوایا، اس کا مسئلہ میراث. یہ بھی حدیث امام ہے، جیسے وہ ابا حلہ ہے، یہ ایک حدیث امام ہے، اگرچہ دوسری حدیثوں میں اس کی ڈیٹیل آئی ہے لیکن پہلی حدیث.
لا خمسا فی المیراث.
یہ حدیث امام ہے. غالباً ابھی تک جو نو باتیں آئی ہیں ان میں سب سے معتبر جو حدیث آئی ہے وہ یہی ہے. بلکہ جو گیارہ کے لیے کمپلیٹ ہوگی، گیارہ کے گیارہ میں خمس ایگزمپٹڈ سب سے جو معتبر چیز ہے وہ یہی میراث ہے، کیونکہ اس کی حدیث اتنی اتھینٹک بھی ہے اور اس کی ورڈنگ بھی اتنی کلیئر ہے. باقی میں آپ نے دیکھا کہ گفٹ میں اختلاف تھا، شیعہ میں اختلاف تھا، اس کے اندر جو اینٹی خمس لابی نے کہیں سے کہیں اس کو استعمال کیا. میرا حدیث ہے کہ لا خمسا، جو تمہیں میراث میں مل رہا ہے اس میں کوئی خمس نہیں. اور بار بار وہ چیز ریپیٹ کرنے اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن چونکہ خمس کے حوالے سے میرے پاس ایکسپیرینس ہے مسائل بتانے کا، تو اس میں غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ، بطور مثال میں باپ کا نام لیتا ہوں، کہ باپ کے انتقال کے بعد ان کی میراث ملی اور پورا ایک سال وہ آپ کے پاس پڑی رہی اور اس کو استعمال آپ نے نہیں کیا، دیکھیں مالک چینج ہو گئے، آپ کے پاس ایک چیز آ گئی، آپ کی ہو گئی اور ایک سال بغیر استعمال کے آپ کے پاس پڑی رہی، تب یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خمس نہیں. ورنہ موت کے بعد جس دن آپ کو ملی اس دن تو خمس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو خمس کے مسئلے ہی میں نہیں ہے، پہلے دن خمس دینا یا پہلے مہینے خمس دینا. یہ میراث کا مطلب وہ میراث ہے جو وداؤٹ یوز سال بھر آپ کے پاس پڑی رہے، اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. لیکن میراث ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی ڈیٹیل کیونکہ لوگوں کو بہت کم پتہ ہوتی ہے، اس لیے جب کبھی کسی مسئلے میں میراث کا ذکر آتا دو چار مسئلے ٹاپک سے ہٹ کے میراث کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑتے ہیں. ابھی تو نہیں، لیکن ایک مسئلہ مجھے کم از کم ایک مسئلہ ایسا ہی اس وقت میرے ذہن میں ہے جو خمس سے ہٹ کر ہے لیکن سمجھانا پڑے گا. پہلے تو اصل مسئلہ سمجھ، میراث جو آپ کو ملے گی اس میں کوئی خمس نہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر 100% یا 95% یہ آپ کو معلوم ہے کہ مرنے والا خمس نہیں دیتا تھا، تو اس میراث میں سے خمس نکالنا. لیکن وہ آپ کا خمس نہیں ہے، وہ خمس ہے مرنے والے کا. اب ٹیکنیکل زبان میں اگر کہا جائے، میں اتنا ٹیکنیکل کرنا بھی نہیں چاہتا مسئلے کو، دیکھیں میراث کس چیز کو کہتے ہیں؟ باپ کے مرنے کے بعد جو بیٹے کو اس کا حق ملے وہ ہے میراث. لیکن اگر باپ مرا اور اس کے اوپر قرضے باقی، تو پہلے قرضے دیے جائیں گے، میراث اس کے بعد آئے گی، قرضوں میں خمس بھی شامل. تو اگر یہ پتا ہے کہ مرنے والے پر خمس تھا، چاہے ان چیزوں میں سے تھا جو آپ کو ملی، چاہے ان چیزوں میں نہیں تھا، وہ جوانی میں اس نے جو کمایا اور خرچ کیا اس میں تھا خمس، اس نے نہیں دیا، بہرحال اگر یہ 100% یا 95% یقین ہے تو پہلے خمس نکالے پھر وارثوں میں تقسیم کرے. وارثوں میں تقسیم ہوگی، اس کے بعد اگر ایک سال تک یہ چیز آپ کے پاس رہے تو شاید اس پر دوبارہ خمس ہو جاتا. سوال یہ پیدا ہوتا دوبارہ کیوں؟ تو جواب یہ ہوتا وہ پہلا خمس تو آپ کا تھا ہی نہیں، تو مرنے والے کے قرضے ادا کیے گا، اصلی آپ کا خمس تو ایک سال بعد شروع ہو رہا. لیکن یہ امام یا اللہ نے یا شریعت نے ایک سہولت دے دی کہ میراث جب جس دن تمہارے پاس آئی اس کے بعد اگر ایک سال تک بھی رہے تب بھی میراث پہ کوئی خمس نہیں، لیکن تمہارے پاس آئے گی ہی ایک ہی شرط کے ساتھ کہ مرنے والے کے قرضے نکالنے کے بعد. البتہ مجھے خود معلوم ہے کہ آپ ذرا کنفیوز ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ ایک جیسے بہت سارے مسئلے جمع ہو گئے. البتہ ان چار مراجع میں سے ایک مرجع آغائے سیستانی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7th نمبر کی فیسلٹی ہے یہ میراث میں بھی چلے گی. ویسے آغائے خمینی اور خامنائی تو 7th نمبر پر بھی اس کو نہیں مانتے تھے، آغائے خوئی مانتے تھے لیکن کہتے تھے یہ میراث میں نہیں تو زندہ شیعہ کا مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ اب یہ جو میں نے ایک مبہم سا جملہ کہہ دیا، آج کیونکہ آخری کلاس ہے جمعے کے دن تو اس لیے میں چاہوں گا یہ کہ کم از کم یہ لسٹ آج کمپلیٹ ہو جائے تاکہ اس کے بعد اتوار کو جب یہ کلاس منتقل ہو تو دو ہی چانسز نظر آتے ہیں، یا شاید کچھ لوگ اور آ جائیں تو ان کو جو بات خمس کی بھی ملے تو ایک نئی بات ملے، اور یا یہ کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ کم ہو جائیں تو کم از کم یہ جو کم ہونے والے لوگ ہیں یہ جاتے جاتے کمپلیٹ مسئلہ سن کے جائیں۔ اچھا، تو اب یہ جو ابھی میں نے کہا کہ سیونتھ نمبر کی جو فیسلٹی، ہمارے تمام مراجع کہتے ہیں یہ سیونتھ نمبر کی فیسلٹی کہ بھائی شیعہ سے اگر کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے تو اس کا خمس آپ کو نہیں دینا، یہ زندہ شیعہ کے بارے میں، میراث میں نہیں چلے گئے، میراث کا مسئلہ تو قرضوں کے عنوان سے چلا گیا۔ تو جو مراجع زندہ شیعہ سے ملنے والی چیز پر خمس معاف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا کیا تعلق اس کے خمس، کہتے ہیں لیکن مرنے والے سے جو آپ کو ملا اس کا خمس مرنے والے کا وہ آپ کو دینا، کیونکہ اس سے قرضے ادا کیے بغیر آپ کا حق ہی اس میں نہیں بنے گا۔ لیکن آغا سیستانی مشہور مراجع میں واحد مرجع جو کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے بارے میں 100% کنفرم ہے کہ اس نے خمس نہیں دیا، لیکن وہ خمس نہیں دیتا تھا، خمس دیتا ہی نہیں تھا، وہ ایک تو تھا کہ ریگولر خمس دیتا تھا، کوئی ایک آدھ چیز اس سے مس ہو گئی، کوئی مسئلہ پتہ نہیں چلا اس لیے اس نے مکان کا خمس نہیں نکالا، یا یہ چیز اس کے پاس آئی اور ایک سال سے پہلے وہ مر گیا۔ وہ سارے کیسز میں تو آغا سیستانی بھی کہتے ہیں خمس دو، لیکن اگر ایسا مرنے والا ہے جو خمس کو نہیں مانتا، شیعہ ہے خمس کو نہیں مانتا، اس نے جو خمس نہیں دیا وہ پہلے نہیں نکالا جائے گا، اس کا خمس معاف، یعنی اس کا عذاب وہ بھگتے گا، وارثوں پہ ذمہ داری نہیں، وہ اپنی جائیداد تقسیم کر لے۔ لیکن باقی مراجع آغا خوئی ہوں کہ آغا خمینی ہوں کہ آغا خامنائی ہوں کہ دوسرے مراجع ہوں، آغا محسن حکیم ہوں اور آغا عراقی ہوں اور آغا گلپا ایگانی ہوں اور آغا فاضل لنکرانی، یہ سب کہتے ہیں کہ زندہ شیعہ کا مسئلہ الگ، مر گیا کوئی شیعہ تو پہلے اس کے ساری زندگی کا خمس نکالو پھر آپس میں جائیداد تقسیم کرو۔ اچھا خیر، جب آپ نے جائیداد تقسیم کر لی اور پھر وہ چیز آپ کے پاس ایک سال پڑی رہی تو کوئی خمس اس میراث پہ نہیں، مکان ملا آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں آیا اور ایک سال تک اس کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کرایہ پہ اٹھا دیا یا خالی پڑا رہا، کوئی خمس نہیں، کیونکہ یہ میراث کی چیز ہے۔ البتہ اس کے اندر آخر میں دو مسئلے ابھی خمس سے ریلیٹڈ سمجھ لیں، تیسرا ایک میراث کا مسئلہ، اور پھر ہم 10th اور 11th چیز پہ جا کے انشاءاللہ کوشش کر کے 9:45 تک اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ ابھی خمس سے متعلقہ دو مسئلے، میراث جو بلڈ ریلیٹیوز میں ایک کے مرنے کے بعد دوسرے کو ملتا ہے یا شوہر و بیوی کے اندر، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اگر اس میراث سے آپ کو مزید کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوا تو میراث پہ خمس نہیں، اس فائدے پہ خمس، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ مکان ملا باپ کی طرف سے ہم کو، ہم نے کرائے پہ دے دیا، تو مکان اگر فرض کیجئے پاکستانی یا ہندوستانی 1,000,000 روپے کا ہے، کوئی خمس نہیں، لیکن اس کا کرایہ جو آ رہا ہے ہر مہینے 5,000 وہ بھی جمع ہے ہمارے پاس، وہ بن گیا 1,00,000، اس کرائے کا خمس دینا وہ میراث تو نہیں، وہ تو میراث کے اوپر الگ سے ایک آپ کو فائدہ ہوا، لیکن اگر مکان ہی کی ویلیو بڑھ گئی، ایک تو ہے کہ مکان سے آپ نے کرایہ لیا، یا وہ آپ کو باپ کے مرنے کے بعد 1,00,000 روپے کیش ملے اور آپ نے انویسٹ کر دیے کسی جگہ، کوئی شیئرز میں لگا دیے، کوئی انویسٹمنٹ اسکیم، کوئی بانڈ خرید لیا، کچھ ہوا، تو اصل رقم جو انویسٹ کی اس پہ کوئی خمس نہیں، نہ ابھی نہ بعد میں، کیونکہ میراث، لیکن اس کے اوپر جو پروفٹ آ رہا ہے وہ اگر ایک سال تک رہا تو اس کا خمس دینا۔ یہ ہوا میراث کے خمس نہیں ہے، میراث سے جو پروفٹ آدمی گین کرتا ہے اس پہ خمس، لیکن اگر پروفٹ اس وجہ سے ہوا کہ چیز کی قیمت بڑھ گئی، مکان خالی تھا، زمین ملی، باغ ملا، وہ خالی تھا، یعنی اسے ہم نے کرایہ نہیں لیا، لیکن مکان ہی کی ویلیو 10,00,000 سے 15,00,000 ہو گئی، وہ خمس سے ایگزمپٹڈ رہے گا، وہ الگ سے پروفٹ نہیں مانا جائے گا، جو خود چیز اتنی ہی رہے خود بخود اس کی ویلیو بڑھ جائے۔ یہ مسئلہ بعد میں الگ سے آئے گا کہ جب کبھی آدمی ایک چیز کا خمس دے دے تو اس پہ خمس نہیں ہے دوبارہ، لیکن اگر وہ چیز بیچ دے تو نارملی جائیداد زیادہ قیمت پہ بکتی ہے، خمس پیٹ کا مسئلہ آج پورا ہو گیا، لیکن یہ جو چیز بیچی آپ نے اور پروفٹ آیا یہ مسئلہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔
لیکن ابھی اتنا خلاصہ. خود میراث کی رقم پر میں بہتر یہ ہے کہ بجائے مکان کے کیش کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہیں انویسٹ کر دیا, تو اصل انویسٹمنٹ میں خمس نہیں ہے, اس سے جو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے اس پر خمس, کیونکہ پروفٹ میراث نہیں ہے, وہ آپ کی کمائی. لیکن ایک میراث پہ خمس واجب ہے, ایک میراث پہ خمس واجب ہے. یہ وہ والی میراث ہے جو اگرچہ شرن شاید جو میں مثال دے رہا ہوں یہ جائز بھی نہ ہو, لیکن ہمیشہ حرام بھی نہیں ہے. میرا ذوق و شوق نہیں ہے, سنا ضرور ہے, جو اکثر ہندوستانی پاکستانی فلموں میں آتے ہیں, وہ میراث کہ کوئی چانس ہی نہ تو ہمیں ملنے کا, سان و گمان کہیں سے میراث مل گئی. سنا ہے فلموں میں ایسی سٹوری ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, غریب ہیں, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, وہ جو افغانیوں کی حالت زار دکھائی جا رہی ہے, روٹی اور پانی وہ کھا رہے ہیں, ایک دم تار آیا کہ آپ کے کوئی چچا آج سے 50 سال پہلے کینیا یا افریقہ چلے گئے تھے, سونے کی کانیں خریدی تھی, وہ مر گئے, ان کی بیوی مر گئی, بچے مر گئے, سب مر گئے, آپ اکیلے وارث ہیں, یہ آپ کے لیے مثلا ایک میراث آ گئی بیٹھے بیٹھا ہے. سنا ہے کہ فلموں میں ایسی کہانیاں ہوتی ہیں, لیکن شریعت میں یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ بن کے آیا, کیونکہ امام کے زمانے میں 2-4 ایسے کیس ہو گئے کہ ایسے آدمی کو میراث مل گئی کہ دور دور تک کوئی سانو گمان بھی نہ تھا کہ کبھی یہ میراث ہم کو ملے گی, یا کسی ایسے رشتہ دار سے ملی جو اتنا پہلے لاپتہ ہو گئے, یا ایسے رشتہ دار سے ملی کہ بظاہر کوئی چانس ہمارا نہیں بنتا تھا. یعنی جیسے وہ ہر سال انگلینڈ کے شاہی خاندان کی ایک لسٹ آتی ہے نا کہ ملکہ ہے, اس کے بعد پہلا وارث, دوسرا وارث, تیسرا وارث, چوتھا وارث, تو کسی کا نام کوئی 49 نمبر پر ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ میراث آئے گی, لیکن 48 ایک ساتھ ایک ہوائی جہاز سے میں مر گیا مثلا بیٹھے بیٹھا. جیسے خود ملکہ برطانیہ, کوئی چانس ہی نہ تھا کہ یہ ملکہ بنے, نہ اس کا چچا ایڈورڈ ہفتم کسی عورت کے عشق و محبت میں تخت و تاج کو ٹھوکر مارتا, نہ اس کے پاس بادشاہت آتی. تو اگر ایسی میراث ملی ہے کہ بظاہر کوئی چانس نہیں تھا کہ ہم کو ملے اور مل گئی, تو اس والی میراث کا خمس دینا پڑے گا. اور جیسا میں نے کہا کہ یہ واقعہ, بلکہ واقعات امام کے زمانے میں پیش آ گئے کہ مولا میرے چچا کا انتقال ہو گیا, چچا سے بھتیجے کو میراث بہت بعد میں ملتی ہے, کیونکہ چچا تو پہلے چچا کے والدین کو دیکھا جاتا, چچا کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے, چچا کے بھائی بہنوں کو دیکھا جاتا ہے, چچا کے بھائی بہنوں کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے, بہت دور کے بعد جا کے کہیں نوبت آتی ہے, چچا بھی نہیں اور ذرا دور کا رشتہ. بس اتفاق ایسا ہوا کہ ایک جہاز میں جا رہے تھے, سب لوگ مر گئے ایک ساتھ, جیسے آج کل یا ویسے بھی ایسے کرائسس کے پیریڈ ہوتے ہیں تو اہم اہم شخصیتوں کو الگ الگ بٹھا دیتے ہیں. پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ فوج کے 2 جرنیل ایک جہاز پہ سفر کرنا الاؤ نہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ایک ساتھ مر جائیں, لیکن بہرحال ایک واقعے میں 7-8 ایک ساتھ مر گئے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے اس کے اندر میراث پہ خمس دینا ہوگا. یہ بات پوری ہوئی, تھوڑا بہت میں ذرا سا کوشش کرتا ہوں کہ خشکی کم ہو جائے, لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اب آئیے ایک آخری بات, یہ میراث سے ریلیٹڈ, یہ بہت اہم بات ہے, اتنی اہم بات ہے کہ اس کو ایک الگ سے مجلس کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے. ہماری مختلف ٹاپکس کی مجالس جو ہوتی ہیں اس میں ایک ٹاپک ہمارا یہ کہ وہ مقامات جہاں آدمی نیکی کرنے جاتا ہے, نا علمی کی وجہ سے اس سے غلطیاں یا گناہ ہو جاتے ہیں, جس میں ایک مثال میں اکثر صدقے کی دیتا ہوں کہ صدقہ جمع کرتے جا رہے ہیں نیکی کی نیت سے کہ جس غریب کو دینا ہے, ایک ایک ڈالر اس کو دیں گے تو کیا فائدہ ہے, $200 ملیں گے تو کوئی فائدہ, مگر پتہ چلا کہ اس میں اپنا نقصان ہے. اور بہت سی مثالیں, سہم سادات میں بھی یہ عنوان آ گیا تھا کہ ہم نہ لینے میں نہ دینے میں اپنی جیب سے ہی خرچ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کا خمس سید تک پہنچانے جا رہے ہیں, اور پتا چلا کنڈیشنز نہیں پتا ہیں تو بجائے فائدے کے اپنا نقصان کر دیا. اس میں ایک مسئلہ میراث سے بھی ریلیٹڈ آتا ہے. اسلام میں ایک نیکیوں میں سے ایک نیکی, واجبات تو نہیں نیکی, اسے کہتے ہیں, اس کا لفظ جو ہے مردانگی فارسی میں اور مروت عربی میں, یہ اردو والے مروت سے ذرا مختلف ہے, یعنی آدمی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا نہ کرے. اب اس میں کبھی میراث میں یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا بھائیوں بھائیوں میں, اور واقعا میراث تو ایسا مسئلہ ہے کہ ذرا بھی آدمی کی اگر کھوپڑی الٹی, پاکستان میں کچھ علاقے کے لوگ ہیں, بہرحال میں نام نہیں لینا چاہتا, تو اب وہاں پہ تو ذرا ذرا سی بات پر
خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں اور پشتوں تک چلتا ہے سلسلہ. لیکن جھگڑا ہو گیا, ایک بھائی نے کہا میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. کیا یہ ایک آدھ مکان ایک آدھ گاڑی فرق کیجیے, وہ ضرورت مند نہیں ہے. جیسے آج کل بہت ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ دو بھائی ہیں, کراچی میں رہ رہا ہے, امریکہ میں, امریکہ والے نے کہا میں نے اپنا حصہ چھوڑا تم لے لو. بہرحال اس کا حق تھا, چھوڑا, چاہے وہ لکھ پتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو, لیکن کچھ بھی پیسے چھوڑے اس نے, یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے اگر اس نے اللہ کے لیے یہ کیا. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوا جائیداد میں, جھگڑا نہ بھی ہوا تب بھی باپ نے ایک دکان چھوڑی, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بیٹیاں شادی شدہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا حصہ چھوڑ دیا. دکان وکان وہ چیز ہوتی ہے بڑی مشکل سے اسٹیبلش کی جاتی ہے, اگر اس کے حصے ہو جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے گزارا کرنا. ایسے کئی واقعات, بہنوں نے کہا ہم نے اپنا حصہ چھوڑا. ٹھیک, یہ مثالیں تو اس کی ہزاروں بنیں گی لیکن لبے لباب یہ. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی, مثلا دو بیٹے, میں بہت سمپل کر دوں مثال, $100,000 باپ کی بن رہے تھے, $50,000 ہمارے, $50,000 ہمارے بھائی کے. ہمارے بھائی نے کہا میں نے اپنا حصہ چھوڑا تو ہم کو 100,000 مل گیا. ہومس ایکزمپٹڈ 50,000, باقی 50,000 نہیں. اس لیے کہ بظاہر ہم کو 100,000 ملے میراث میں, لیکن نہیں, میراث میں ہمارا حصہ 50,000 تھا, باقی 50,000 بھائی نے ہم کو گفٹ کیا. چاہے نہ عام لوگ اسے گفٹ کہیں نہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ گفٹ, لیکن مسئلے کی حد تک یہ جو 100,000 ہیں باپ کی طرف سے ہم کو ملے, لیکن ہمارا حق اس میں 50 تھا تو میراث 50 مانی جائے, وہ ہے خمس ایکزمپٹڈ. باقی جو 50 ہیں یہ خمس ایکزمپٹڈ نہیں, اس کا ہمیں 10,000 خمس دینا پڑے گا. لیکن یہ اپنی جگہ بالکل ایک صحیح مثال ہے, اور تقریباً 100-150-200 ایسے کیسز میرے سامنے آ گئے کہ وہ غلط فہمی کی وجہ سے کہ میراث پہ تو خمس نہیں. اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ ہے وہ والا جملہ کہ نیکی کرنے والا. یہاں تو خیر ہم کو 100,000 ملے اور ہم نے خمس نہیں دیا, یہ سوچ کر کہ سارے مجتہدین نے لکھا میراث پہ خمس نہیں, تو ہم نے گناہ کیا, لیکن ہم کوئی نیکی نہیں کرنے جا رہے تھے جو گناہ ہو گیا. نیکی کا مسئلہ آتا ہے دوسرے بھائی کہ فرض کیجئے کہ باپ کا انتقال آج ہوا اور 1 گزرنے کے بعد پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا, تو اس نے کہا اچھا میں اپنا حصہ چھوڑتا ہوں. اب جو 1 کے بعد وہ اپنا حصہ چھوڑ رہا ہے نیکی کی وجہ سے, تو بھئی کون اپنے سگے بھائی سے جھگڑا کرے؟ $40,000-$50,000 کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, چھوڑو, گناہ کر رہا. اس لیے کہ اگر 1 تک اس نے اپنا حصہ نہیں چھوڑا, وہ اس کا مالک تھا چاہے اس نے قبضے میں لیا ہو پاکستان آ کر یا نہ لیا, اب اس پر خمس واجب ہوگی. اب اگر اس کو حصہ چھوڑنا ہے تو یا تو اپنی طرف سے خمس دے یا اپنے بھائی کو بتا دے کہ میں 50,000 تم کو دے ہی نہیں سکتا, 40 لے لو, 10,000 میری طرف سے خمس دے دینا. نہیں ہوتا تو سوچتے ہیں جب ہم نے کچھ بھی نہیں لیا تو ہم خمس کس بات کر رہے ہیں, بلکہ ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ ہم پہ خمس آیا ہوگا, کیونکہ اس نے قبضہ ہی نہیں لیا, وہ امریکہ میں ہے, جائیداد پاکستان میں. بھارت خمس واجب تھا, یہ نیکی کرنے گیا اور گناہ ہو گیا. اور یہیں پر شاید یہ مسئلہ میں نے حج کی وجہ سے بھی بتایا, اسی کے اندر وہ حج والا مسئلہ بھی شاید آیا تھا, اس میں بھی آ گیا ہوگا کہ یہی حج کا مسئلہ کہ اگر ہم اپنا حصہ چھوڑنے جا رہے ہیں اور ہم نے حج نہیں کیا اور وہ حصہ حج کے برابر, تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن وہ حج آ چکا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ میراث پہ خمس معاف, لیکن اگر میراث کی تقسیم میں ہمیں ہمارے حصے سے بڑھ کے کچھ مل جائے وارثوں کے راضی ہونے کی وجہ سے, تو جو بڑا ہوا حصہ ملا وہ میراث نہیں مانا جائے گا, وہ گفٹ مانا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ایسے مرجع کی تقلید میں جو گفٹ پہ خمس کو معاف سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ خمس نہیں دینا. بس بالکل آخر میں ہم پہنچ گئے 10 چیز, نابالغ. اور غالباً سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ یہی والا ہے, نابالغ. نماز واجب ہے جب آدمی بالغ ہو, روزہ واجب ہے جب آدمی بالغ ہو, حج واجب ہے جب آدمی بالغ ہو. خمس کا تعلق آدمی سے ہے کہ مال سے, یہ ایک بحث ہے. جیسے اگر گلاس نجس ہو جائے تو چاہے نابالغ کا گلاس کیوں نہ اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا, کیونکہ نجاست طہارت کا تعلق بالغ و نابالغ سے نہیں, چیز سے. یہ چیز نجیس ہو گئی ہے چاہے بالغ کی ہو چاہے نابالغ کی, پاک کیے بغیر اس کو یوز نہیں کر سکتے. نماز اور روزے میں ایسا نہیں. خمس کے اندر یہ بحث ہے کہ جو پیسہ خمس پیسے پر آتا ہے کہ خمس آدمی پر آتا ہے کہ تم پر واجب ہے خمس دینا. اور پھر اس کے بعد جو مراجع میں اس کے حوالے سے ایک بحث ہے اور ڈسکشن ہے وہ اپنی جگہ. تو نابالغ میں یہ مسئلہ اس لیے آیا کہ ایک بچہ نابالغ ہے. نابالغ کا مطلب ایک دن سے لے کر لڑکی 9 سال سے ایک دن کم, لڑکا 15 سال سے ایک دن کم. بار بار یہ جملے دہرانے کی ضرورت نہیں. 8 سال کا یا 7 سال کا ایک بچہ, اس کو اگر باپ کے مرنے سے میراث ملی تو وہ اس مسئلے میں نہیں آتا, میراث تو ویسے ہی ایگزمپٹڈ. لیکن اسے عیدی ملی, اسے تحفے ملے, اس کو باپ نے کچھ پیسہ دیا, یا کسی وجہ سے اس نے خود کوئی کام وام کیا اور اس سے پیسے کمائے اور یہ پیسے اس کے پاس 1 سال سے زیادہ رہے, یہ تو بیسک مسئلہ ہے, 1 سال سے زیادہ, یہ نابالغ. کیا اس پر خمس ہے کہ خمس نہیں؟ 2 مراجع کے فتوے بہت واضح ہیں. آغا قوی فرماتے ہیں کہ خمس آدمی پر ہوتا ہے, آغا سیستانی فرماتے ہیں خمس مال پر ہوتا ہے. اب خود بخود دونوں کا فتویٰ سمجھ میں آ گیا کہ آغا قوی کہتے ہیں کہ خمس آدمی پہ ہوتا ہے, مال بے شک 10 سال رہے 20 سال رہے آدمی دیکھا جائے گا, چونکہ آدمی نابالغ ہے اور نابالغ پہ کوئی چیز واجب نہیں. اس پورے فقہی کلاسز کا پہلا لیکچر. اس لیے آغا قوی کے اعتبار سے نابالغ کے مال پہ کوئی خمس نہیں ہے, قیامت تک نہیں. چنانچہ پچھلی تقریر جہیز وغیرہ کے حوالے سے کچھ مسئلے چل رہے تھے کہ سامان ہونا چاہیے, لیکن اگر نابالغ بچی ہے اور باپ آغائے خوئی کی تقلید میں اس کے نام کیش جمع کرا رہا ہے جب تک وہ 9 سال پورا نہیں کرتی, تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں, چاہے یہ وہی شادی اور جہیز کی نیت سے کرا رہا ہے. اس لیے کہ جب اس نے پیسہ بیٹی کو دے دیا, منتقل کر دیا, اور بیٹی نابالغ ہے تو نابالغ پہ کوئی خمس نہیں. اور آغا سیستانی کا مسئلہ الٹا مسئلہ, فرماتے پیسے کو دیکھا جائے گا, پیسہ اگر 1 سال سے زیادہ رہا اس پر خمس آ گئے, چاہے اس کا مالک بالغ ہو کہ نابالغ, خمس واجب ہے, دینا پڑے گا. کون دے گا؟ بچہ تو نابالغ ہے, اگر میرے پر واجب نہیں. ہاں, بچے کے ولی پر واجب ہے. کچھ واجبات ایسے ہیں کہ کسی اور پر واجب ہوتے ہیں لیکن ولی پر ذمہ داری آتی ہے اس کو پورا کروانے کی. تو آغائے خوئی اور آغائے سیستانی کا مسئلہ بہت ہی آسان ہے. کیا مسئلہ آسان ہے؟ کہ آغائے خوئی کی نگاہ میں نابالغ کو جتنا مال آپ دے دیجیے, اگر اس کو آپ دے دیں, اس پہ کبھی خمس واجب نہیں, چاہے اس کے پاس 10 سال رہے, 20 سال رہے, 30 سال رہے, 40 سال رہے. اور آغائے سیستانی کے اعتبار سے نابالغ کے پاس بھی جو مال ہے 1 سال گزرے, خمس دینا ہے, چاہے وہ بچہ 1 دن ہی کا کیوں نہ ہو. یعنی آج پیدا ہوا اور اس کو آج گفٹ ملے, تحفے ملے, عیدیاں ملی, کتنا ملتا ہے اس میں سب سے لیٹسٹ رپورٹ آپ کو ممتاز صاحب دیں گے. کیا مومنین کی حالت ہوتی ہے, ہر جگہ کمیونٹی الگ ہوتی ہے, کس قسم کے گفٹ. اب اگر 1 سال تک یہ رہے اور بچہ 1 سال اور 1 دن کا ہو گیا, دیکھا جائے گا ان یوز کتنے, سب کا خمس دینا, چاہے کیش کی شکل ہو چاہے چیزوں کی شکل ہو. لیکن جو باقی 2 مراجع ہیں, امام خمینی اور آغا خامنہ, ان کا فتویٰ کیا ہے؟ دیکھیے, یہاں اب تک میجورٹی مسائل کسی 2 نظریے ہوتے تھے, یہاں 3 آ گئے, تیسرا آ گیا. یہ 2 مراجع آغا خمینی اور آغا خامنہ فرماتے ہیں کہ نابالغ کے مال پر خمس ابھی تو نہیں, جو پیسہ نابالغ کو ملا وہ ابھی تو نہیں, جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تب بھی نہیں, بالغ ہونے کے بعد بھی اگر یہ 1 سال تک اس کے پاس رہے. یعنی ہمیں اور آپ کو فیسلٹی ہے میکسیمم 1 سال کی, جو چیز آ گئی سال بھر میں استعمال کر لی تو کر لی, ورنہ خمس. بچے کو کبھی 15 سال کی فیسلٹی مل سکتی, 16 سال. آج اگر اسے گفٹ ملا جو اس کا پہلا دن ہے دنیا میں, اگر کسی وجہ سے ان یوز یہ پڑا رہا اور 16 سال کا وہ ہو گیا, 15 سال یعنی لڑکا بالغ ہو کے مزید دیکھتا تو خمس. اگر مین ٹائم استعمال ہو گیا, مین ٹائم کا مطلب یہ کہ جس دن ملا اس دن سے بالغ ہونے کے بیچ میں استعمال ہو گیا, تب بھی خمس نہیں. بالغ ہونے کے بعد بھی پہلے 1 سال کے اندر اندر استعمال ہو گیا, تب بھی خمس نہیں. تو آغا خمینی اور خامنائی فرماتے ہیں کہ نابالغ کو جو چیز آپ دیں یا کہیں سے اس کو ملے, ابھی کوئی خمس نہیں ہے، بالغ ہونے کے ایک سال بعد اگر وہ چیز پڑی رہے یا اس کا جتنا حصہ پڑا رہے اس کا خمس دینا ہوگا. اور آئیے، الحمدللہ ایسے آثار ہیں کہ آج ہم مسئلہ مکمل کرنے کی منزل پہ آ گئے.
اچھا، اب یہ میں اپنی طرف سے انگلش بنگلش لکھ رہا ہوں،
اس کو آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا. یہ بہت اہم چیز ہے، کام کی چیز ہے، اور اس میں سب کا اتفاق ہے. نیسیسٹیز، یہ میں نے اپنی طرف سے ایک جملہ بنایا ہے. نیسیسٹیز کا مطلب یہ کہ ایسی چیزیں جو ماحول کے اعتبار سے آپ جہاں رہتے ہیں، وہ چیزیں جن کا ہر گھر میں ہر وقت ہونا ضروری سمجھا جاتا. اگر وہ گھر میں چیز نہ نکلے تو لوگ گھر والوں کو کہیں گے کہ لوگ عجیب لاپرواہ ہیں، یا اردو میں ایک لفظ آتا ہے بہت ہی پھوڑ قسم کے لوگ، اس سے اب ان کو خیال نہیں. اب اگر وہ چیز آپ کے پاس ایک سال سے زیادہ بھی بغیر استعمال کے رہے تو اس کا خمس نہیں ہے. مثالیں، اس کی مثالیں بہت ہیں. مثال نمبر ایک، کچھ ضروری دوائیں، کچھ پین کلر ہوتے ہیں، کچھ پیٹ کے درد کی دوا، کچھ دو چار ایسی دوائیں ہوتی ہیں کہ ہر گھر کے اندر ہر وقت ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ کبھی ضرورت نہ پڑے تو پانچ سال اس کی ضرورت نہیں پڑے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے رات کے دو بجے اور آپ نے کہا بھائی کل رات میں ساری رات بخار سے تڑپا اور میرے پاس ایک پین کلر بھی نہیں تھا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہونا چاہیے گھر میں. آپ عجیب، آپ فوڑ قسم کے آدمی، اتنا بھی خیال نہیں کیا آپ نے، اور آپ تو آپ کی بیوی کیسی ہیں جن کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے مثلا. اچھا، تو یہ جو اس قسم کے کامنٹس ہوتے ہیں نا، اگر غیبت کی حد تک نہ پہنچے تو یہ کچھ مسئلوں کو طے کرتے ہیں. یعنی یہاں پر یہی سوال ہے کہ کرائیٹیریا کیا چیز نیسیسٹی مانی جائے. کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس پہ عام لوگ یہ کامنٹس بات کریں کہ کیسا آپ کا گھر کا نظام ہے، کیسے آپ گھر والے ہیں، کیسی آپ کی بیوی ہے، یہ چیزیں ضروری گھر میں نہیں نکلی. اب یہ دوائیں ہیں، پین کلر مسئلہ، ہو سکتا ہے دو سال ضرورت نہ پڑے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سال کے آخر آپ نے دیکھا کہ اتنی پیناڈول میرے گھر میں پڑی ہے، اس کا خمس دینا، پرفیوم کا دینا ہے، ماچس کی ڈبیا کا دینا ہے، وہ جو سیاہی بھری جاتی ہے انک قلم میں اس جو بچ جائے وہ دینا ہے، اس دوا کا نہیں دینا. اور اس کی مثال، مثال نمبر دو، کتابیں، کیونکہ کتاب کا مسئلہ آ گیا. کتابوں میں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی اس کو پڑھتا نہیں، وہ پڑھنے کے لیے رکھی بھی نہیں جاتی. مثلا ٹیلی فون ڈائریکٹری، کوئی آدمی آپ کو آج تک ایسا ملا جو اس نے پوری ٹیلی فون ڈائریکٹری اول سے آخر تک پڑھی ہوگی اس ذوق و شوق کے ساتھ کہ جیسے ہم لوگ مثلا کوئی ناول پڑھتے ہیں یا توضیح پڑھتے ہیں؟ نہیں. لیکن ایک ضروری چیز ہے کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی گھر میں. اب ہو سکتا ہے کہ، اور شاید آپ میں سے اکثر کا تجربہ کہ جب سے آئی بھی ہے دو دو سال تین تین سال پڑی ہے، کبھی کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ایسی چیز ہے کہ ہر وقت گھر میں اس کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اب میں دو تین مثالیں دیتا ہوں. قرآن، ایک قرآن، ایک توبۃ العوام، ایک توضیح المسائل، یا توبۃ العوام کے بدلے ایک مفاتیح الجنہ، اور اسی طرح سے ایک عام سی ڈکشنری. جو بڑی ڈکشنریاں ہوتی ہیں، آکسفورڈ ڈکشنری ہے کہ 27 والیوم میں، وہ نہیں، ایک عام سی ڈکشنری جو چیزیں ہر وقت کی ضرورت کی. ہر وقت کی ضرورت اسے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دو دو سال ضرورت نہ پڑی، آپ نے کھول کے نہیں دیکھا، لیکن کبھی ضرورت پڑی اور آپ نے کہا کہ بھائی کل بڑا پریشان ہوا فلاں مسئلے میں، لفظ نہیں مل رہا تھا، لوگوں نے کہا آپ کے یہاں ڈکشنری بھی نہیں. اور شاید یہاں بھی وہی ماحول ہو جو انگلینڈ میں ہے، کہ لندن میں جیسے اے ٹو زیڈ ہر ایک کے پاس ہے، یہاں شاید میلوے ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے، لیکن ایک ایسی چیز کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں، یہ کمپلین کریں کہ کل مجھے یہ پرابلم ہوا اس کتاب کے نہ ہونے سے، تو وہ الٹا آپ ہی کو برا بلا کرے کہ بھائی یہ تو ہر وقت کی چیز ہے، یہ تو ہونی چاہیے تھا، آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ جیسے ہی آپ یہاں سیٹل ہوئے تھے کتاب آپ خرید لیتے. مثلا اب یہ چند کتابوں کے میں نے نام لیے، لیکن اس کے بعد کتابوں ہی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اسی طرح سے کچھ پروفیشنل لوگوں کی اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ کتابیں جو تقریباً ان کے لیے ڈکشنری جیسا کام کرتی ہیں، وہ ایک عام آدمی کو اجازت نہیں ہوگی. جیسے ایک ڈاکٹر، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ساری دوائیوں کے نام و تفصیل ہو جو ہر وقت اس کی میز پہ ہونا چاہیے، ہم وہ کتاب اپنی معلومات کے لیے خرید کے لائیں اور ایک سال بغیر پڑھے گھر میں رکھے، ہمیں خمس دینا. پہلی جو میں نے مثال دی تھی، ایک قرآن، ایک اعمال کی کتاب، چاہے تحفۃ العوام چاہے مفاتیح. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پوری مفاتیح اول سے آخر پڑھی ہوگی. مفاتیح وہ کتاب ہے کہ جس وقت اس کے جس چیپٹر کی ضرورت پڑی خالی اس کو کھول لیا جاتا ہے. یہ تین چار کتابیں جو ہر آدمی کو چاہیے، یہ خمس سے ایگزمپٹڈ ہیں.
لیکن اگر دو قرآن ہو گئے، دو مفاتیح ہو گئی، دو توضیح ہو گئی، خمسہ جائے گا. اور پھر ہر آدمی کے پروفیشن سے ریلیٹڈ کتابیں. یہ اس لیے کہا گیا جیسے میں نے مثال دی کہ ڈاکٹر، یا مثلا آج کل کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں، جو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کے گھر میں کمپیوٹر ہے لیکن وہ کتاب نہیں ہونی ہے، لیکن جن کا پروفیشن. اسی طرح سے زیادہ اس کی مثال ہم لوگوں پر آتی ہے. اب ہم لوگ وہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس مثلا کافی نہ ہو تو ہمارا کام نہیں چلتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال بھر اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے اچانک حدیث چیک کرنے. یہی کتابیں کافی، چونکہ اردو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن آپ نے خرید لی نام سن کر کے، بھئی کافی بہت معتبر کتابیں لے لو. کراچی میں اس وقت یہ اردو میں 1, 2, 3, 4, 7 یا 8 والیوں میں چھپی ہے، میرے استاد مولانا ظفر حسن صاحب کا ترجمہ. خرید لی آپ، ایک آدھی جلد آپ نے دیکھی، باقی کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کے گھر میں پڑی، آپ کو خمس دینا پڑ جائے گا سال کے آخر، اور مجھے نہیں دینا پڑے گا. لیکن اس کے برعکس آپ کے فیلڈ کی کتاب میں خرید کے لے آیا اور میں نے اس کو نہیں پڑھا، مجھے خمس دینا. تو خلاصہ یہ ہے کہ نیسیسٹیز کا مطلب کچھ کتابیں، کچھ دوائیاں. اچھا آپ مسئلہ آگے بڑھائیے. ابھی تک آپ لوگ اس مسئلے کے اندر ہیں، اس لیے آپ کے لیے ضروری. انگلینڈ میں تو رواج کم ہو گیا، امریکہ میں بھی کم ہو گیا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ویسے آپ نے سنا کہ ایک ڈائری اگر آپ کے پاس 2001 کی آگے اور آپ کو پورے سال اس کی ضرورت نہیں پڑی استعمال کی، سال کے آخر میں آپ کو اس کا خمس دینا. ڈائریاں وہ چیزیں ہیں، یہاں تو پتہ نہیں لیکن پاکستان میں 4-5 آ جاتی ہیں آدمی کے پاس، یا تو نکال دے سال کے بیچ میں، اس کو دے دی اس کو دے دی، ختم. گھر میں رکھنا، خمس دینا پڑے گا. کیلنڈر آ گئے، کیلنڈر اگر استعمال میں آ گئے تو ٹھیک، اگر بہت زیادہ آ گئے ایسے پڑے تو خمس دینا پڑے گا. کہاں تو اتنی سی چیزوں پہ خمس. مگر اب آئیے اس کے برعکس. ہمارے گھر میں فار ایگزامپل 4 فیملی ممبر ہیں. یہ پاکستان کے مشہور نعرے کی وجہ سے کہ بچے دو ہی اچھے، اور بچے دو ہوں کہ ایک ہوں، والدین تو چاہیے ہی نا. 4 آدمی ہیں. تو 4 آدمیوں کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہمارے گھر میں جو کھانے کی مثلا پلیٹیں 4 ہونی چاہیے، پانچویں پلیٹ اگر آ گئے. تکیے اگر ہمارے یہاں 4 ہونے چاہیے، پانچواں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. بلینکٹ 4 ہونے چاہیے، 5 آ گئے کہ نہیں. جیسے بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے کہ اگر 7 بچے ہیں تو ہر چیز گنی ہوئی 7 ہوتی. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ گھر میں تو خیر 4 برتن تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، لیکن اگر مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی تو کچھ چیزیں مہمانوں کے لیے رکھنا پڑیں گی. اور ہو سکتا ہے سارا سال گزر جائے کوئی مہمان نہیں آئے، مگر ہونی چاہیے نا. اچانک کوئی مہمان آ گیا اور آپ جا رہے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ سنڈم سے اوپر کراسنگ، اوپر کراسنگ سے سنڈم کے، بھائی تمہارے کے یہاں گلاس ایکسٹرا ہو تو بھجوا دینا. بھائی بڑی کوئی تقریب ہو اس میں آپ مانگے تو سمجھ میں آتا، ایک مہمان آ گیا کہ ایک گلاس بھی نہیں ہو تو جتنے آدمی ہوتے گلاس سے مسئلہ. تو یہ کیا کہا جائے گا؟ کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا، برا کہا جائے گا کہ ایک آدھ گلاس، ایک آدھ ڈنر سیٹ، ایک آدھ بلینکٹ اور کمبل اور لحاف اور بستر کی چادر، ایک آدھ بیڈ ایکسٹرا، یہ ہونا چاہیے. اور جب تک مہمانوں کا اچھا، اس کا تعلق ہر جگہ سے. دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں مہمان کو ویلکم نہیں کیا جاتا، اور ایسے علاقے ہیں جہاں واقعا مہمان کو مہمان سمجھا جاتا، اور بہت کچھ تعلق مہمانوں سے بھی ہوتا. کچھ مہمان بھی آتے ہیں اس طریقے سے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو 3 مہینے کا پروگرام بنے گا، اگر میں یہاں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ٹاپک یہ بھی دے دیں، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز یہ دونوں قسم کے ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہیں. لوگ آتے ہیں تو بہت بجٹنگ کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ 2-4-6 مہینے اس کے گھر میں ڈیرا جما لے. دوسری جانب ایسا بھی مسئلہ ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں جو مجلس سے پڑھنے جاتے ہیں. روزانہ منتقل کیا جاتا ہے، جی بھائی کوئی صاحب بھی 5 دن مولوی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے. آج یہاں رہیے گا، کل وہاں رہیے گا، پرسوں وہاں رہیے گا، دونوں ایکسٹریم ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال جب مہمانوں کا آنا جانا، تو مہمانوں کے لیے کچھ چیزیں گھر میں ایکسٹرا ہونی چاہیے. ایسی چیزیں کہ اگر مہمان آ گیا آپ کے یہاں وہ چیزیں نہیں ملی تو لوگ کہیں گے بھائی عجیب آدمی آپ. ایک تو آپ کے پاس تکیا ایکسٹرا ہونا چاہیے تھا، ایک تو آپ کے پاس بیڈ کی چادر ایکسٹرا ہونی چاہیے. یہ آپ کے پاس اگر ہے اور پورا سال استعمال نہیں ہوا تو کوئی خمس نہیں. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اگرچہ اس میں کرائیٹیریا بنانا بہت مشکل ہے کہ کہاں ہم لائن ڈرا کریں کہ اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. لیکن ایک ایک مثلا ایک ڈنر سیٹ،
اور ایک بیڈ اور اس بیڈ کے متعلقہ ساری چیزیں, یہ سب نیسیسٹیز میں آتی ہیں. تو دوائیاں, کچھ کتابیں, کچھ مہمانوں کے لیے چیزیں, اور اسی طرح سے ضرورت کی ہر وہ چیز جو عین وقت پر نہ نکلے گھر میں تو لوگ گھر والوں کو برا کہیں. مثلا ہمارے گھر میں فریج ہے, خراب ہو گیا. ہم نے آپ سے کہا بھائی کل فریج خراب ہو گیا, بڑا پرابلم رہا, تو کوئی نہیں کہے گا کہ مولانا ایک فریج ایکسٹرا رکھنا چاہیے تھا, ایک فریج سے کہاں کام چلتا, کوئی یہ نہیں کرے گا. لیکن بلب ہمارا فیوز ہو گیا, ہم نے کہا کل ایک بلب فیوز ہو گیا تھا, گھر میں کوئی بلب نہ نکلا, تو لوگ کہیں گے ایک آدھ بلب تو ہونا چاہیے. اب بلب اور ریفریجریٹر, ان دونوں کا فرق. گاڑی خراب ہو گئی آپ نے کہا تو کوئی نہیں کہے گا کہ گاڑی ایکسٹرا ہونی چاہیے, لیکن ہو سکتا کہ آئندہ جنریشن میں یہاں ایسا ہو جائے جو ویسٹرن دنیا میں کئی جگہوں کا رواج, کہ ہر گھر میں کم سے کم دو گاڑی. خلاصہ یہ کہ مثالیں 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 آپ بھی چکرا گئے ہوں گے. تو یہ گیارہویں چیز بہت اہم اس لیے بھی ہے, اب لفظ بھی پہ غور کیجئے گا, بس یہاں بخت, اس لیے بھی کہ نارملی اردو کتابوں کے اندر مسئلے مسائل میں گیارہویں چیز نہیں لکھی جاتی. عام طور پر اردو کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا, یہی امپریشن ملے گا کہ بس اتنا نپا تلا سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک چمچہ بھی اگر زیادہ ہے تو خمس دینا. خاص طور پہ جو مثالیں میں نے دی کہ ڈائری اگر, کیلنڈر, سشتے کا قرآن اگر دو ہو گئے سب کو خمس دینا, تو آدمی سمجھتا ہے کہ بالکل نپا تلا, ایسا بھی نہیں. اب یہ جو گیارہ چیزیں ہو گئیں, ان گیارہ چیزوں میں ختم ہمارا آج کا ٹاپک. اچھا یہ اب جو سرکل لگ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو چاروں مجتہدین جن کے میں نے نام لیے ان کے نزدیک, سب کے نزدیک ایک فتویٰ. یہ گیارہ میں سے جہیز, مہر, غلامانی, کافر سے جو بغیر خمس والا مال, شیعہ سے, سنی سے خمس پیٹ, میراث اور نیسیسٹی. ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ, آٹھ چیزیں وہ ہیں جو یہ چاروں مشہور مجتہدین کے نزدیک سب کے نزدیک خمس سے ایگزمپٹڈ. آٹھ ہی ہوگا. اب جو تین چیزیں بچی, ان تین چیزوں میں گفٹ اور شیعہ, اس میں بالکل اپوزٹ مسئلہ ہے. جو مجتہد گفٹ میں خمس کو ایگزمپٹ کر رہے ہیں وہ شیعہ کے مال میں خمس کو واجب کر رہے ہیں, اور جو شیعہ کے مال میں ایگزمپٹ کر رہے ہیں وہ گفٹ کو اس کے اندر خمس کو واجب سمجھ رہے ہیں. تو وہ آٹھ وہ ہوئی, ایک نویں ہوئی, اور نابالغ میں آپ نے سن لیا کہ یہاں ایک نہیں, دو نہیں, تین مختلف فتوے. تو یہ گیارہ ہیں, گیارہ میں سے آٹھ کامن ہیں, نو اور دس ایسا ہے کہ آدھا ان مجتہد کے پاس ہے تو آدھا ان مجتہد کے پاس, اور پھر یہ گیارہواں. اب یہاں پر گیارہ کا عدد مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے, کسی طرح سے اس کو بارہ کیوں نہ کر دیا جائے. اچھا ہاں کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, بارہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ ابو حنیفہ کی فقہ ہے کہ پیسے دیے تو وہیں پہ مسئلہ بن گیا. یہ مجھے اس لیے ایسا بارہواں اسٹرائک ہوا کہ نارملی مہر اور خلا منی کو ملا کے ایک کر دیتے ہیں تو گیارہ بنتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا کہ میں نے اس کو الگ الگ کر دیا تو ایک کم ہو رہا تھا, وہ بھی سن لیجیے. اگرچہ یہ بہت اختلافی مسئلہ, یہ بھی نابالغ کی طرح سے اس میں تین فتوے بنتے ہیں, اس لیے ہم اس کا سرکل ہٹا دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس یہ آخری مسئلہ ہے, بس اب آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا. جس طرح سے میں لکھ رہا ہوں اس سے نہ لکھنا بہتر ہوتا, لیکن چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اور بورڈ پہ جگہ بھی نہیں, تو سمجھئے کہ یہ آج بارہ چیزیں بن گئیں. نارملی گیارہ اس طرح بتائی جاتی ہیں کہ یہ مہر اور خلا منی کو علماء ملا دیتے ہیں. اچھا خیر, کیا ہے بارہویں چیز؟ بارہویں چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا سورس آف انکم کوئی ارننگ نہیں, وہ لوگوں کی چیریٹیز پہ زندہ, اس کے ایسے حالات ہیں یا اس کا ایسا نیچر, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی ایسے بھی ہیں کہ کام ملتا ہے لیکن عادت ہو گئی ہے کام نہ کرنے کی, اور ایک مل ہی نہیں رہا ہے باہر. اس کی جو ارننگ ہے, جو اس کی زندگی ہے, وہ چیریٹیز پہ گزر رہی ہے. چیریٹیز کی چار قسمیں مثلا وہ خمس لوگوں سے لیتا ہے، اسپیشلی سہم سعادات، زکات لیتا ہے، واجب صدقے لیتا ہے، سنت صدقے لیتا ہے، نارمل جو چیریٹیز ہم لوگ کہتے ہیں وہ سب سنت صدقے میں چلی گئی. اب اگر کسی آدمی نے اس طرح سے پبلک سے لیا اور اس کے بعد سال کے آخر میں اس کے پاس اس میں سے کچھ بچ گیا، خالی خمس کی حد تک آپ سن چکے ہیں کہ ایک سید کو آپ ایک سال کے خرچے سے زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے دے دیا، اس نے کہیں سے سنت صدقہ بھی لے لیا. سنت صدقہ تو صاحب حیثیت بھی لے سکتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے. یا ہم نے اندازہ لگایا کہ $2,000 آسٹریلین ایک آدمی کا مہینے کا خرچہ، جو غریب، $24,000 اس کو دے دی، ٹھیک، اس کا خرچہ 23,000 میں ہو گیا، 1,500 بچ گئے. اب یہ جو رقم اس کے پاس بچی یہ خود خمس ہے، کیا خمس پہ اس کو خمس دینا؟ خمس پیڈ نہیں ہے، یہ خود ہی خمس ہے، سہم سعادات اس کو ملا، زکات اس کو ملی، یا واجب صدقہ اس کو ملا، یا سنت صدقہ. جو رقم اس کے پاس ہے یہ اس کی ارننگ نہیں، یہ مختلف شرعی رقومات ہیں. اس میں آغا کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو بھی خمس دینا، جو بھی اس میں سے بچ گیا، سہم سعادات اس نے لیا، جو بچ گیا سہم سعادات پہ الگ خمس دے گئی، اور زکات فطرہ صدقے جو لیے احتیاط واجب ہے، لیکن بہرحال فرماتے ہیں کہ اس کا خیال کرنا پڑے گا اور خمس دینا پڑے گا. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ خمس اور زکات اگر آغا کوئی تو کہتے ہیں کہ چاروں جو اس کے اندر مد ہیں یا ہیڈس ہیں، چاروں میں سے جو بھی اس کے پاس بچ جائے، اگر بچ جائے سال بھر کے بعد، خمس دے. اور آغا سیستانی کہتے ہیں کہ پہلی دو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ بچ گیا تو خمس نہیں، یعنی اگر سہم سعادات تھا یا مشتہد کی پرمیشن سے سہم امام تھا یا زکات تھی، اس میں سے اگر کچھ بچ گیا تو یاد رکھیے گا کہ اس کو واپس تو کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو سارے مشتہدین کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی ضرورت کے مطابق لیا تھا پھر بھی کچھ بچ گیا تو یہ نہیں ہے کہ واپس کرو، لیکن جو بچ گیا اس میں آغا سیستانی کی نگاہ میں پہلے دو میں سے بچے تو خمس نہیں ہے، ہاں آخری دو صدقے میں سے بچے تو خمس دینا. اور آغا خمینی اور خامنائی چاروں کے چاروں میں کہتے ہیں یہ خمس ایگزمپٹڈ ہے، کہتے ہیں جو آدمی کی اپنی ارننگ نہ ہو. اب یہ دیکھیے آغا خمینی اور خامنائی کا اس لسٹ میں سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے آخری مسئلہ. گفٹ پر بھی آغا خوئی اور خمینی کہتے تھے کوئی خمس نہیں، وہاں سے لے کے آخر میں کہتے ہیں یہ رقم جو ارننگ نہیں چیریٹیز کی رقم ہے، چاہے واجب چیریٹیز ہو چاہے سنت، اس میں سے اگر کچھ بچ گیا تو یہ اس کے اوپر خمس ایگزمپٹڈ ہے، اس کو یہ رکھ سکتا ہے، کوئی خمس نہیں دینا ہے. یہاں پہ جا کے 12 چیزیں وہ مکمل ہوئیں جس کے اوپر خمس واجب ہونا چاہیے، کیونکہ سال بھر بغیر استعمال کے ہمارے پاس رہیں، لیکن پھر بھی شریعت نے اس میں سے خمس معاف کیا. اب آئیے، اب مسئلہ نہیں بتا رہا، آئندہ تقریر کے لیے اعلان کر رہا ہوں. اب ایک بالکل اس کے الٹا مسئلہ، اور وہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ کیا تھا کہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں خمس دینے کی لیکن مت دو، وہ مسئلہ ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں خمس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم یوز کر رہے ہیں پھر بھی خمس دو. تین میں سے دو کا بیان آ گیا ہے اس لیے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تیسرے کا رہ گیا ہے اور بہت ضروری ہے، خاص طور پر آپ ذرا ضرور تشریف لائیے گا، اس لیے کہ وہ آپ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، ورنہ کیسے سن لیجیے گا. کیونکہ مجھے اچانک یاد آیا کہ اب ہماری اگلی کلاس سنڈے کو 1:30 بجے ہوگی، ذرا بڑا آکورڈ سا ٹائم ہو جائے گا دور سے آنے والوں کے لیے. تو 12 چیزیں خمس واجب ہونا چاہیے، معافی مل گئی، رحمت 12 کا عدد، تین وہ ہیں کہ رحمت ملنی چاہیے تھی زحمت مل گئی، تین کا عدد مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا خمس کیونکہ ہم استعمال کریں گا پھر بھی دینا پڑے گا. وہ تین کیا ہیں؟ تیسری بہت انٹرسٹنگ ہے، اور تیسری کے ساتھ بھی ٹریجڈی یہی ہے کہ نہ نارمل مجالس میں وہ تیسری چیز بیان ہوتی ہے نہ اردو کتابوں میں ملتی. اور وہ ہے کیا چیز کہ آپ یوز کر رہے ہیں, جب یوز کر لیا تو کس بات کا خمس, اور ایک آدھ دفعہ یوز نہیں کیا مسلسل یوز میں آ رہا ہے اور پھر بھی دو خمس. لیکن یہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے, آج اس لیے اتنی تاخیر ہو گئی کہ آج کی بات آج مکمل کر لینا تھی, اور یہ جمعے کی ہماری تقریر جمعۃ الوداع والی تقریر ہے, یعنی آج الوداعی جمعہ ہے. انشاءاللہ اتوار کا تجربہ اگر اس سے بھی ناکام رہا, تو یہ بھی کون سا کامیاب جا رہا ہے, لیکن اتوار اگر اس سے بھی ناکام رہا تو واپس سے انشاءاللہ جمعے کو آ جائیں گے. اب جو بہت دیر ہو گئی ہے تو آپ جا بھی سکتے ہیں, لیکن میں موجود ہوں اس لیے کہ سوال و جواب کے بغیر تو ہمارا سیشن مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو بسم اللہ. جی جی
میراث کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, جی جی ایک بھائی جو ہے گفٹ کر دی ہے, میراث کے اوپر تو کچھ نہیں ہے,
جی جی
گفٹ کے اوپر آ رہا ہے,
جی
لیکن اگر وہ جو آپ نے بتایا کہ پتہ نہیں تھا اور سال بھر تک سے پڑی رہی ہے, دوسرے کو اس میں گفٹ دی,
جی جی
کچھ بھی ہے, تو اب جب میراث کے اوپر کمس نہیں تو پھر کمس کیسے آ رہا ہے, یا جو دوسرے جس کو مل رہی ہے اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے کمس؟
نہیں, پہلا جو آدمی تھا اس کے بعد, وہ آپ کی بات بالکل صحیح تھی کہ اگر ایک سال اس کے پاس رہا اور اس کے بعد اس نے وہ اپنا حق معاف کیا تو اس کے اوپر بھی خمس نہیں تھا, نہیں تھا, نہیں تھا, کیونکہ وہ میراث کا ہی حصہ تھا. لیکن ادھر آپ بیان کرنے میں ذرا غلطی ہو گئی, اچھا وہ آپ نے اس کی اصلاح کرا لی. لیکن اگر جو خاص طور پر ایسے کیسز میں ہوتا ہے, اگر میراث پوری حساب سے تقسیم نہیں کی گئی بلکہ اس کے اندر یہ کہا گیا کمپرومائز کہ چھوڑو کون اس حساب کتاب میں پڑھے, کچھ لوگ کچھ دو, اس طرح کر کے کہا گیا, تو اس کے اندر یہ مسئلہ تھوڑا سا بن سکتا ہے کہ جو ایکچوئل حصے کے علاوہ ہوگا یا اس کا خمس دینا پڑے گا. اور یا پھر اگر آپ نے کہا کہ بھئی ہم اسی لیے تو حساب کتاب میں نہیں گئے تھے کہ حساب کتاب مشکل ہو رہا ہے, تو حاکم شرع سے اجازت دینا پڑے گی. جو انہوں نے نقطہ بتایا اس کے اوپر آپ حضرات غور کریں کہ اگر اصل میں وہ مسئلہ حج کا ہے, حج میں تو بالکل پرفیکٹ کہ جب ایک بھائی نے ایک سال کے بعد اپنا حصہ معاف کیا تھا تو اس کے اوپر خمس نہیں تھا, کیونکہ بھائی کو میراث ہی ملی تھی نا جو اپنا حصہ چھوڑا, اور میراث پہ کوئی خمس نہیں ہوتا. حج کے لیے بالکل صحیح مثال تھی, میراث میں آپ نے صحیح کہا. جی
جی,
جی 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 نہیں, وہ تو جو آپ کا سوال ہے کہ جن چیزوں پہ, خالی اس پہ نہیں ہم بات کرتے ہیں, پورا ملا کر کے اگر ان چیزوں میں سے جن پہ خمس ایگزمپٹ, کبھی یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کتنے پہ خمس ایگزمپٹ ہے, کتنے پر ہے, اور ہم کہیں کہ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے, ہم خمس دے دینا چاہتے ہیں, تو یقیناً وہ نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ ہر اعتبار سے وہ بہتر ہے, اس کا ثواب اپنی جگہ ہے. اور شاید اس سے ریلیٹڈ ایک بات اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گزری تھی کہ جہاں حاکم شرع سے کمپرومائز ہوتا ہے حساب کتاب نہ ہونے, اگر آپ زیادہ دے دیں تو اس کے اندر پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نیسیسٹیز, یعنی خلاصہ یہ ہے, یہ چیزیں جن پہ خمس معاف, ان پہ خمس اسلام نے معاف کیا ہے, حرام نہیں کیا. اگر خمس حرام کیا جاتا آپ دے ہی نہیں سکتے, معاف کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نہ دیں تو چل جائے گا, دے دیں تو اچھا. ہاں ایک آدھ جگہ اس میں ایسا کہ جہاں خمس حرام بھی ہو سکتا, وہ مثلا نابالغ کا مال ہے, جن مجتہدین کے نزدیک نابالغ کے مال پہ خمس واجب نہیں, پھر آپ دے بھی نہیں سکتے, دینا ہے تو اپنی پاکٹ سے دیجیے. اچھا اگلا کوئی سوال دیجیے.
دو سوال ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو پتا کوئی شخص خمس نہیں دیتا ہے, آپ کو پتا جس کا, تو کھانے کا تو آپ نے بتایا تو
جی,
لیکن اگر نماز اس کے گھر میں پڑھی جا سکتی,
جی جی,
ایک تو سوال یہ ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی دو ہفتے پہلے کچھ ریڈنگ ہوئی تھی, ہم لوگ بیٹھے تھے, کچھ مومنین بھی تھے وہاں پر, ڈسکشن چل رہا تھا, اس کی باتوں سے کچھ اندازہ, کچھ مومنین کو یہ بات کہہ رہے تھے, مطلب کوئی کنفیوژن ہو کہ وہ سمجھتے خمس جو ہے جیسے بتایا تھا سال میں جو ڈیٹ فکس ہو رہی ہے, سال کی جو بچت ہوتی ہے اس پہ نکلتا ہے, لیکن جیسے وہ فرض کریں آپ کی جو سیلری, آپ کی ویٹ ہے, آپ کا جو اناج ہے جو گھر میں گروسری ہے, تو مہینے کے مہینے آتی, مہینے ختم ہو گیا, پھر وہ جب وہ سال کے آخر کا آیا تو ایکچولی جو ویجز آپ کی بھی ایک مہینے کی ہوتی
ہے
وہ مطلب وہ بھی ختم ہو گئی, تو اس میں خمس ہوگا؟
اچھا جو دو سوال آئے اس میں سے پہلا سوال, ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا تقریباً ہر فقہی مسئلے میں جس کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ میں عربی کا لفظ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہاں دو تین مومن عربی کلاس والے بھی بیٹھے ہیں, وہ آؤٹ آف پریکٹس نہ ہو جائے. یہ بھی بہت اہم ایک فقہی اصول ہے, اور ایک ایسا اصول ہے, اصول یا قاعدہ ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک فارمولے سے 50-60 مسئلے حل ہوتے ہیں. ہم لوگ فعل المسلم علی الصحہ, فعل مسلم یعنی مسلمان جو کام کرے گا ہم ہمیشہ اسے صحت پر حمل کریں گے, یعنی اسے کریکٹ مانیں گے, انلیس اس کی غلطی کا یقین یا اطمینان نہ ہو جائے. اطمینان یعنی 95. تو مسلمان جو کام کرتا ہے آپ نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے تو آپ سمجھیں گے کہ اس نے صحیح کیا. اسی وجہ سے مسلمان کے گھر کی ہر چیز پاک مانی جاتی. ایون جو چیزیں آپ کے سامنے آج نجس ہو گئیں کہ ایک بچے نے پیشاب کر دیا اور اس کے بعد آپ نیکسٹ ویک اسی گھر میں اسی جگہ آ کے بیٹھے تو آپ اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ جو یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, مسلمان ہے کہتا ہے میں نے ذبح کر دیا, مان لیا جائے گا, تو اسی پہ یہ آتا ہے. تو سوال یہ بنا تھا کہ اگر ہم کسی کے گھر گئے کھانا اور ہمیں پتا یہ آدمی خمس نہیں دے گا, یہ تو طے شدہ بات, لیکن کھانے کی حد تک تو چل گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی ہفتے کی سیلری ہو یا دو ہفتے کی ویجز ہو یا ایک مہینے کی. نماز کے کیا مسئلہ ہے؟ نماز کا مطلب مکھان. وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ خمس وہ نہیں دیتا, لیکن جو آدمی خمس نہیں دیتا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے مکان پر بھی خمس. اس نے کس طرح سے یہ مکان بنایا؟ اب اگر یہاں کے ماحول میں اس نے مارگیج وغیرہ لیا تو پہلا جو پیمنٹ دیا میراث والا پیسہ تھا, گف والا پیسہ تھا, اس کے اوپر خمس واجب تھا, خمس واجب, خمس اس نے نہیں دیا یہ پتا, لیکن یہ نہیں پتا کہ خمس واجب ہی تھا کہ نہیں تھا. تو جب بڑے بڑے آئٹم مکان اور گاڑی اور اس سے بڑے مہنگے آئٹمس کی بات بھی ہو تب بھی وہ اصول چلے گا کہ اگر آپ 100 یا 95% شیور نہیں ہے کہ خمس واجب بھی تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس خمس دیتا تو نہیں لیکن یہ چیز صحیح ہوگی اور آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کی گاڑی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن جہاں 95% پتا چل گیا کہ اس آدمی نے خمس نہیں دیا ہے اور واجب بھی ہو گیا, تب جا کے وہ مسئلہ شروع ہوگا جو ابھی میں نے شوہر بیوی اور باپ بیٹے کی مثال دی تھی. تو ان شارٹ جس کے گھر میں گئے صرف اتنا پتا ہونے سے کہ خمس نہیں دیتا آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی. دوسرا سوال ان کا یہ تھا, یہ سے پہلے بھی ایک مرتبہ کسی مومن نے پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کا جواب اس وقت بلکہ آپ ہی نے پوچھا تھا, ایک مختصر جواب بھی دیا تھا اور کہا تھا تفصیل آئے گی. وہ یہ ہے کہ خمس ہر چیز پر واجب ہوتا ہے ایک سال کے بعد. تو آج اگر ایک چیز ہمارے پاس آئی تو اس کا خمس ایک سال بعد واجب ہونا چاہیے. تو یہ جو ایک ہوتا ہے کہ تاریخ خمس جو آئی اس دن جتنا آپ کے پاس ہے سب کا خمس نکال دو, تو اس میں تو اکثر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اسی مہینے کی, جیسے گروسری تو اسی مہینے کی ہوتی ہے, وہ کہاں ایک سال کی ہوتی. تو اس کا مسئلہ کیا؟ تو ایک مرتبہ میں نے جواب دیا تھا کہ ڈیٹ فکس کرنا آغا قوی اور آغا سیستانی کے فتوے میں ہماری سہولت کے لیے, یعنی اس میں ڈیٹ آپ فکس کر دیں تو پھر آپ ہر چیز کا خمس دیجیے گا, لیکن ویسے آپ چاہیں تو 365 ڈیٹس رکھ سکتے ہیں, اور جو چیز آج آپ خریدیں اس کی ڈیٹ نیکسٹ ایئر یہی تاریخ ہوگی آپ چیک کیجئے گا. اس میں کیا ہے کہ سال میں تقریباً روزانہ آپ کو چیکنگ کرنا پڑے گا. یہ ایک بڑا زحمت کا کام ہے لیکن اس کی وجہ سے خمس بہت کم رہ جائے گا. اگر آج ہم $500 دیتے ہیں تو شاید صرف $80 رہ جائے, چیزیں کٹ جائیں گی, لیکن زحمت کتنی, وہ کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. البتہ آغائے خمینی اور آغائے خامنائی فرماتے ہیں کہ ڈیٹ اگر آپ نے فکس کر دی تو دو دن پہلے کوئی چیز آئے تب بھی اس کا خمس واجب ہے, اور 365 دن پہلے کوئی چیز آئے تب بھی خمس واجب ہے. یہ ایک مختصر سا جواب میں نے دیا, لیکن ابھی خمس نکالنے کا طریقہ ڈیٹ فکس کر کے وہ باقی ہے, اس میں انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی. اور کوئی سوال؟ یہ جی 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 نہیں, اب ویسے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن یہ سب اسی دن آئے گا جس دن یہی مسئلہ آئے گا پورا, کہ ڈیٹ فکس کر کے خمس نکالنے کا طریقہ, اس میں یہ آ جائے گا. لیکن ویسے ان شارٹ یہ ہے کہ دو طریقے ملا کے بھی آدمی چل سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تاریخ رکھے جو ایک ڈیٹ فکس کی ہے, اور کچھ سرٹن اماؤنٹ یا بڑے بڑے اماؤنٹ اس کے لیے کہے کہ جب ایک سال بعد آئے گا تو اس کو چیک کریں گے. جی
جی جی
ہاں بالکل جی 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 ہاں وہ ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی, لیکن اس کی اجازت ہے. آپ کو سوال کر رہے ہیں. اچھا بس تو ٹھیک ہے, آج کا سیشن مکمل ہوا. پروردگارہ ہم سب کو اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس وقت دنیا بھر میں صاحبان ایمان بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں, تجھے واسطہ مصائب شہداء کربلا کا, اسلام اور مسلمانوں, محبان اہل بیت اور دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں خصوصاً, ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما. پروردگارہ رات کے اس حصے میں دن بھر بلکہ ہفتے بھر کی مصروفیات کے بعد یہاں آنے والوں کی توفیقات بڑھا, ان کی تمام حاجتیں پوری فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, اور پروردگارہ ہمارے اس درس کو مزید چند ہفتے بھی کامیابی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اور یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے, یہ درس کی ضرورت ہی نہ رہے, اس کے لیے اپنی آخری حجت تمام علوم کو مکمل کرنے والے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.